الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى. سيرة رسول خدا موجودہ سال پاک اور پاکیزہ ذکر کا آٹھواں سال مجموعی اعتبار سے 127 تقریر لیکن موجودہ سال کی 13 گفتگو اور شاید 126 ہفتوں کے بعد تقریر پہلی مرتبہ بغیر اعلان کے اتنی تاخیر سے شروع ہوئی. جو خوجا اسٹینڈرڈ ٹائم دنیا میں رائج ہے اس کے اعتبار سے تو زیادہ تاخیر نہیں ہوئی کیونکہ 9:05 تقریر کا وقت ہے اور آدھے گھنٹے آپ کی گھڑی ہمیشہ آگے رہتی ہیں تو 9:35 ہو رہے ہیں. آدھے گھنٹے کا فرق کوئی فرق نہیں ہے لیکن 126 ہفتے مسلسل آپ نے یہ دیکھا کہ اگر کبھی کسی ولادت کی محفل یا شہادت کی مجلس کی وجہ سے گفتگو تاخیر سے کرنا بھی پڑی تو پہلے سے اعلان کر دیا گیا. لیکن آج پورا دن ایسا گزرا معصوم کی شہادت کی مجالس کی وجہ سے کہ بالکل آخر میں وقت میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا اور شاید اس منگل کی تقریر کے لیے میں اتنا محتاط رہتا ہوں کہ اس سے پہلے کم سے کم 1 گھنٹے کا مارجن رکھ کے کوئی مجلس لیتا ہوں. لیکن اس مجلس کا وعدہ کیسی شخصیت نے لیا کہ انکار کرنا مشکل تھا اور وعدہ بھی اس انداز سے لیا گیا کہ مجھے یقین تھا کہ وعدہ پورا ہوگا کہ 8:07:50 کی مجلس آپ کو شروع کر دینا. تو جس انداز سے بات کی جا رہی تھی اور بات کرنے والی شخصیت بھی کوئی لاغبالی یا لاپرواہ شخصیت نہیں تھی تو میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے باوجود تاخیر ہوگی. اب مزید وضاحت کر اور آپ کا وقت کیوں ضائع کیا جائے. تو 127 تقریر جنگ موتا کے حالات پر پہنچ چکی. مختصر سا گزشتہ تقریر کا خلاصہ یہ کہ پیغمبر اسلام اعلان رسالت کے بعد 13 مکے میں رہے, مدینے تشریف لائے, ہجرت کا سن شروع ہوا اور ہجرت کے 7 مکمل ہو گئے. اب ہجرت کا 8 چل رہا جس کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. گویا پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کے بھی 60 ہو چکے ہیں. 40 میں اعلان نبوت, 13 مکے کا قیام, 53 میں ہجرت, 7 ہجرت کے ہو گئے. پیغمبر کی عمر کے 60 مکمل ہوئے. سن 8 شروع ہو گیا اور سن 8 کے آغاز ہی میں 3-4 اہم واقعات پیش آ گئے. پہلا واقعہ یہ کہ کفار مکہ میں سے 2 اہم ترین سردار اسلام کی جانب مائل ہوئے اور ان کا پورا واقعہ آپ نے گزشتہ تقریر میں سن لیا. اس 8 کے شروع میں یہ دوسرا اہم واقعہ پیش آیا, وہ ماہ سفر میں پیش آیا اور وہ واقعہ سبب بنا کہ پیغمبر اسلام کو ایک اہم ترین لڑائی کے لیے اپنا لشکر بھیجنا پڑا. واقعہ گزشتہ تقریر میں آ چکا ہے, اشارتاً ذکر ضروری ہے. 8 شروع ہوا سفر کا مہینہ. پیغمبر اسلام سن 7 میں تو بیک وقت 5 بڑے حکمرانوں کے نام خط بھجوائے تھے تبلیغ اسلام کی خاطر, مگر یہ سلسلہ اس وقت ختم نہیں ہو گیا تھا. اب بڑے بڑے حکمرانوں کے بعد جو دوسرے نمبر کے حکمران ہیں جن کی قوم یا قبیلہ اتنا بڑا نہیں, ان کے نام خطوط کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ پیغمبر کے انتقال تک جاری رہا. تو 8 کے ماہ سفر انہی پیغمبر کے سفیروں یا قاصدوں میں سے ایک حارث جا رہے ہیں ملک شام کی طرف. ملک شام کی سرحد پر شرجیل نامی شخص گورنر کے عہدے پر فائز, وہ حکمران نہیں لیکن متعصب عیسائی, بت پرست بھی نہیں ہے, عیسائی. اور اس وقت تک کی تاریخ یہ بتا رہی تھی کہ عیسائیوں کا عام رویہ مسلمانوں سے بہتر تھا، لیکن یہ ایک انتہائی متاثر عیسائی شرجی تھا. اس نے حارث کو پکڑا، انداز سے پہچان لیا کہ حارث کسی کے سفیر یا ایلچی. سوال کیا کہ کیا تم کسی کے قاصد؟ کہا کہ ہاں. اور پھر اس نے اپنے اندازے سے یہ بھی سوچ لیا کہ کس کے قاصد ہو سکتے ہیں حارث. پیغمبر کا نام لیا، خود حارث کو پیغمبر کی جانب سے بھی اور اس زمانے کے عام قانون کے اعتبار سے بھی ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی تھی کہ اپنے آپ کو چھپاؤ، کیونکہ سفیر یا قاصد یا ایلچی کا قتل کفار مکہ کی اس مکمل کی حالت میں بھی، کہ جہاں وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیتے اور جہاں وہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح سے جائز سمجھتے، اس بدترین ماحول میں بھی قاصد کا قتل کبھی ہوا ہی نہیں. تو حارث بھی نہ مقام تقیہ میں تھے اور نہ ہی ان کے ذہن میں دور دور تک کوئی ایسا خیال تھا. انہوں نے بتا دیا، بلکہ ایک اعتبار سے تو آپ یہ سمجھیے کہ شاید جوش کے عالم میں بتایا، کیونکہ قاصد جو آدمی نہیں اس کی جان ہر وقت خطرے میں رہتی ہے. عرب میں ابھی تک وہ ڈاکہ زنی لوٹ مار کا سلسلہ تو ہے، قاصد اگر نکل آئے تو جان بچنے کے امکانات زیادہ تھے. چنانچہ حارث نے بتا دیا اور شرجیل خدا معلوم کس وجہ، یہ تفصیل کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ کوئی خاص واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا یا ویسے ہی وہ مسلمانوں کا اور رسول کا دشمن. چنانچہ اس نے غصے کے عالم ایک مرتبہ قاصد رسول کو شہید کروا دیا. اور یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ پوری تاریخ رسالت کے 63 سالوں میں قاصد کے اعتبار سے صرف ایک ہی آدمی شہید ہوا، اور وہ یہی حارث ابن ابی عمیر قسطی. یہ واحد شخصیت ہے جو قاصد ہونے کے بعد شہید کیے گئے. ایک یہ واقعہ ماہ سفر میں پیش آئے، پیغمبر اسلام تک اس کی اطلاع پہنچی ماہ ربیع الاول. لیکن اسی ماہ ربیع الاول ایک اور واقعہ بھی پیش آ گیا، قبیلہ بنو غفار کی ایک شخصیت کعب ابن عمر یا عمیر، کعب ابن عمر، کعب ابن عمیر یا کعب ابن مالک، ناموں میں اختلاف ہے. بہرحال کعب غفار، غفار کون سا قبیلہ ہے جس سے حضرت ابو ذر کا تعلق ہے اور اردو زبان میں جسے عام طور پر غفاری کہا جاتا، جبکہ اصل پروناؤنسیشن یا تلفظ غفار. بنو غفار کی اس شخصیت کعب کو اللہ کے رسول نے 15 آدمیوں کے ساتھ ایک مبلغین کی یا تبلیغ کے لیے ایک جماعت بنا کے بھیجا. پیغمبر اسلام کا ساری زندگی جو طریقہ کار رہا اسے ذہن میں رکھیے گا، تب آج کل کے حالات بھی آپ کی سمجھ میں آئیں گے. آئیے اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک عمومی بات اسلام کے بارے میں کر دی جائے، اور وہ یہ کہ اسلام میں دو چیزوں کی گنجائش نہیں. بہت ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس وقت کی دو چیزیں. نمبر ایک، مسلمان تبلیغ کے اعتبار سے کبھی بھی چھٹی پہ نہیں ہو سکتا. اس طرح عام کوئی بھی دنیا کا آدمی کام کرے 24 گھنٹے آن ڈیوٹی بہت کم لوگ ہوتے ہیں، صرف جو لازمی سہولتیں یا ایسنشیل سروسز ہوتی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہو، لیکن وہ بھی ایک آدمی کا ہونا مشکل، باری باری ڈیوٹی بنتی. مسلمان تبلیغ کے اعتبار سے کبھی اس کو چھٹی نہیں مل سکتی. وہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں نے 8 گھنٹے اپنا کام انجام دیا، تبلیغ کا 16 گھنٹے میں اور اعمال انجام دوں گا. جہاں تبلیغ کا موقع ہے وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہے. اور نمبر دو، تبلیغ کے اعتبار سے مسلمان کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتا. جب سے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کے مرتے دم تک اس کا یہ فریضہ برقرار رہتا. اور یہی تبلیغ پھر سبب بنتی کہ مخالف طاقتیں اپنا رد عمل یا ریئیکشن ظاہر کرتی. اللہ کے رسول ایک اعتبار سے اب سن 8 ہجری میں یا سن 7 کے آخر ذرا معذلہ خاموش ہو کے بیٹھ جانا چاہیے تھا. دو بڑے خطرے تھے، دونوں خطرے ختم ہو گئے. مدینہ کے مشرق سے ہمیشہ کفار مکہ حملہ کیا کرتے تھے مدینہ پر. صلح حدیبیہ ہوئی، جنگ خندق میں ان کی کمر کو توڑا. صلح حدیبیہ نے ان کو ایک موقع دیا کہ وہ عام عربوں کے سامنے ایک بہانہ بنا سکے کہ ہم عزت و آبرو کے ساتھ حاوی ہو کر اپر ہینڈ رکھ کے پیچھے ہٹے، مسلمان ہمارے سامنے جھک گئے. چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد کفار کا مسئلہ مسلمان نہیں رہے، یہ خطرہ ختم ہو گیا. دوسری جانب مدینہ کے مغرب میں خیبر کا علاقہ یہودیوں کا گڑھ، سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کے بعد یہودی بھی اس انداز سے ختم ہو گئے کہ پھر صدیاں گزر گئی وہ مسلمانوں کے خلاف میدان میں نہ آ سکے. تو اب ایک اعتبار سے آپ دیکھیے کہ ایک طرف مشرق کا خطرہ تھا، ایک طرف مغرب کا خطرہ تھا. ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے رسول اگر روزانہ مسلمانوں کو بیدار رکھتے، ہر وقت ان کو الرٹ رکھتے، ہر وقت ان کو جہاد کے لیے تیار رکھتے، تو 7 ہجری تک تو یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ ٹھیک ہے دو بڑے بڑے خطرے، مسلمان ذرا سے غافل ہوں گے تو نقصان اٹھائیں گے. اور ہوا بھی یہ جنگ احد، جنگ احد بیک وقت دو پیغام لے کے آئے، میدان جنگ میں مسلمان غافل ہوئے تو جیتی ہوئی لڑائی تقریباً ہار گئے تھے. تو اگر ذوالفقار حیدری نہ ہوتی تو شاید اسی دن اسلام کا خاتمہ ہو جاتا، صرف اس ذرا سی غفلت کے نتیجے میں کہ پیغمبر نے کہا کہ یہاں سے نہ ہٹنا. مگر یہ تو مشہور بات، اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ ہوا کہ کفار مکہ احد کی لڑائی بدر کا انتقام لینے کے لیے جب مسلمانوں پہ حملہ کیا تو بہت سوچ سمجھ کے حملہ کیا. میرا ایک جملہ جو آپ نے بہت زیادہ درسوں میں سنا ہو، وہ میرا تو نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے استعمال کیا کہ دشمن وہ گمراہ ہے، وہ باطل پر ہے، وہ جہنمی ہے، مگر باطل پر ہونا، گمراہ ہونا، جہنمی ہونا اور ہے، بے وقوف ہونا اور. اسے باطل پہ سمجھو، بے وقوف نہ سمجھو، یہ خیال نہ کرو کہ ساری عقل تمہارے پاس ہے وہ بالکل بے وقوف جینے. اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ باطل پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہارے گا. دنیا کی حد تک بات ہو رہی، نہج البلاغہ میں میرے مولا کا تو صاف خطبہ کہ تمہارے مخالف شام والے باطل پر ہیں جیتے ہیں، تم علی کی فوج میں ہو اور حق پر ہو، ایسے حق پر کہ حق تمہارے ساتھ، علی حق لیکن تمہارا. اس کی وجہ بھی اس خطبے میں بتا دی ہے، میرا موضوع بدلتا جائے گا. وہ خطبہ میں نے اکثر عام مجالس میں بھی پڑھا ہے، وسیلت رسول میں بھی آ چکا. تو خیر باطل پر ہونا اور ہے، بے وقوف ہونا اور. کفار مکہ نے بدر کا انتقام لیا اور بہت ہی ذہانت اور چالاکی کے ساتھ، جسے روایت میں نکرا کہا گیا ہے، مکاری کے ساتھ، کہ انہوں نے حملہ بھی اس طرف سے کیا کہ عام مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے. مکہ مدینہ کے مشرق میں، یہ لوگ مکے سے نکلے مدینہ کے قریب آئے، پھر پورا راستہ گھوم کے بالکل الٹی طرف سے آ کے حملہ کیا، اور وقت بھی ایسا لیا کہ مسلمان غافل. عید کے بعد 3-4-5 دن انسان لگا رہتا ہے اپنی دنیاوی عیش و آرام، عید کے فوراً بعد انہوں نے مدینہ پہ اٹیک کیا. تو یہ تو احد کی لڑائی میں ہم نے دیکھا کہ باوجود یہ کہ رسول مسلسل لوگوں کو بیدار رکھتے تھے، جاگنے کا حکم دیتے تھے، پھر بھی احد کی لڑائی میں جگہ اور وقت کی وجہ سے عید کے بعد مسلمان غافل. پورے مہینے رمضان کے روزوں کی تھکن اتار رہے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے تھکن کے ساتھ گاڑی بھی اسی لیے اتار دیتے ہیں کہ بس رمضان گئے اور سارے واجبات گئے. وہ جو کیفیت ہو جاتی تو اس کیفیت کو اللہ کے رسول اور خود خدا نے ایک تجربے کے ذریعے سمجھا دیا. کبھی زبان کی بات کا اثر نہیں ہوتا، لوگوں کو زحمت میں ڈالنا پڑتا. وہ خیر خلاصہ جو بن رہا ہے آج کی تقریر کا کہ 7 سال تک اگر پیغمبر اسلام مسلمانوں کو مسلسل حکم دیتے رہے کہ تیار رہنا، بیدار رہنا، ہوشیار رہنا، جاگتے رہنا، تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ دو طرفہ حملے کا خطرہ، مسلمان ذرا بھی غافل ہوئے تو پیس ڈالے جائیں گے، کچل ڈالے جائیں گے. لیکن 7 ہجری وہ سن بنا کہ جس سال کے اختتام کفار مکہ کی بھی کمر ٹوٹ گئی اور یہودا نے خیبر کی بھی. خیبر کی یہودی 7 ہجری کا جو پہلا مہینہ تھا محرم، اس میں شکست کھائی، اور مدینے کے کافر 7 ہجری کا آخری مہینہ تھا سے لے جب مسلمان قضا کا عمرہ انجام دینے گئے اور گویا 3 دن مکے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب رہی صحیح ہمت بھی کافروں میں سے ختم ہو گئی. اب اس کے بعد مسلمانوں کو بھی کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول، اتنی ہم نے 20 سال سے مسلسل زحمتیں برداشت کی، اب تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہنا یہی چاہیے کہ اب تو ذرا آپ بھی آرام سے بیٹھیے اور ہمیں بھی آرام کرنے دیجیے، کچھ سانس تو ہم لوگ لے لیں، کچھ دنیاوی زندگی کا مزہ تو چکھ. مگر نہیں، وہ جو مسلمان تبلیغ کے اعتبار سے نہ کبھی ریٹائر ہوتا ہے نہ کبھی چھٹی پہ جاتا، یہ دو خطرے ختم ہوئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر تبلیغ اسلام کے سلسلے کو روک. اور معلوم ہے کہ تبلیغ وہ مسئلہ کہ جس کی بنا پر ہمارے دشمنوں کو موقع ملے گا ہم آدمیوں کو بہکانے کا،
کہ دیکھو یہ بلا وجہ ہمارے دین میں دخل دے رہا، مگر اللہ کا رسول تبلیغ کے مسئلے کی اہمیت کو بیان کر رہا. اگر کہ یہ موقع مناسب تو نہیں، لیکن جب یہاں تک بات آ گئی تو ایک پرانی بات کو پھر دوہرا دوں کہ اگر ایک طرف آپ کے سامنے کچھ یتیم ہوں، کچھ بیوائے ہوں، کچھ غریب لوگ ہوں، کچھ بیمار ہوں، کہ جن کی دیکھ بھال کرنا بھی ایک اہم فریضہ نظر آ رہا ہو، دوسری طرف تبلیغ کا مسئلہ، تو ایک عام آدمی ناسمجھ آدمی، اور خصوصاً آج 20ویں صدی میں رہنے والا جہاں انسانیت انسانیت کا نعرہ کچھ زیادہ ہی لگ گیا، وہ یہی کہے گا کہ نماز روزے کی باتیں تو بعد میں ہو سکتی، لیکن پہلے ہمیں اس یتیم کا خیال کرنا اور اس بیوہ کا خیال کرنا. لیکن آج بھی اگر آپ مدینہ کی مسجد النبوی میں جائیں، خدا ہر مومن اور مومنہ کو وہاں جانے کی توفیق عطا کرے، عملی مثال آپ کے سامنے، آج بھی مدینہ کی اس مسجد کہ اسلام کی نگاہ میں تبلیغ دی، یتیم، بیوہ، غریب، بیمار، ان کی ضروریات اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ بعض مقامات پہ تو غریبوں کا خیال اسلام دوسرے نمبر پہ لے جاتا، پہلے تبلیغ. اور آج تک یہ مثال موجود، وہ کس طرح کہ آپ مدینہ شہر پہنچے، اب آپ کو مسجد النبوی میں جانا، مجتہدین نے تو کہہ دیا کہ واجبات کچھ نہیں، لیکن انتہائی تاکید یہ کہ مسجد النبوی کو عام مسجد نہ سمجھو، کہ اگر عام مسجد کے کئی دروازے تو جس کا جہاں سے دل چاہتا ہے مسجد میں داخل ہو جاتا، نہیں، سنت موقعہ بنا کہ مسجد کے اندر کم از کم 15, 16, 17, 18 دروازے ہیں، بہت بڑھ گئے 18 یا 20 دروازے ہیں مسجد، لیکن خاص ایک دروازے سے داخل ہو جس کا نام ہے باب جبرائیل. اور یہ مسئلہ کوئی شیعوں کا مسئلہ نہیں، سارا عالم اسلام اس پر متفق، اور اتنا متفق ہے کہ خود وہاں کی وہ حکومت جس کے عام عقائد اور عام فقہی مسئلے مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں، اس مسئلے میں سارے مسلمانوں کے ساتھ، چنانچہ وہ باب جبرائیل عورتوں کے لیے بھی کھولا جاتا ہے کچھ ٹائمنگ سے، اور مردوں کے لیے، ورنہ عام طور پر وہاں فضیلت کی جتنی جگہیں عورتوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. جنت البقیع میں عورتیں نہیں جا سکتی، جنت المعلیٰ میں عورتیں نہیں جا سکتی، منبر رسول کے قریب عورتیں نہیں جا سکتی، محراب رسول کے قریب عورتیں نہیں جا سکتی، لیکن باب جبرائیل کا مسئلہ اتنا طے شدہ کہ اس دروازے سے داخل ہونے کا ثواب ہی کچھ اور. تو جس وقت بھی آپ اس دروازے سے داخل، چاہے مرد ہو یا عورت، چند قدم آپ آگے بڑھیں، الٹے ہاتھ پہ آپ کو حجرہ سیدہ نظر آئے اور پتہ چلا کہ یہاں سے مسجد شروع ہو گئی، پرانی مسجد جو رسول نے بنائی، سیدھے ہاتھ پہ آپ نے دیکھا تو مسجد کے اندر ایک چبوترا آپ کو نظر آئے، نیا آدمی حیران و پریشان، مسجد میں چبوترا، اور بالکل بیچ مسجد کے اندر، کیونکہ اب تو بیچ مسجد میں وہ چبوترا آ گیا، یہ چبوترا کس لیے؟ جاننے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس چبوترے کو عام چبوترا نہ سمجھو، اس کا نام ہے صفہ. ٹھیک ہے صفہ، مگر کیا اس سے خصوصیت کیا؟ تو کہا کہ جب مسلمان لٹ پٹ کر ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو پیغمبر اسلام یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے تو مدینے میں مسجد بنائی، 6 مہینے کے اندر اندر مسجد بن گئی، اور مسجد کے باہر ایک چبوترا بنایا. اس چبوترے پر پیغمبر نے اور کوئی انتظام نہیں کیا، ذرا سا مٹی ڈال کے چبوترا، اتنا عالیشان نہیں جتنا آج مسجد کے اندر، بلکہ تھوڑی سی مٹی ڈال کے زمین کو اونچا کیا اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی ایک چھت ڈلوا دی، ایک عام سا چبوترا، جیسے آج کل کیمپ بنائے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، اس سے بھی زیادہ سیدھا سادہ. مسجد الٹے ہاتھ پر پیغمبر نے بنائی، چبوترا سیدھے ہاتھ پر. اور پھر وہ سارے مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے لیکن اکیلے تھے، یعنی ان کے ساتھ خواتین نہیں تھی، ان سب کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں آ کے زندگی گزار دو. پھر رفتہ رفتہ 7-8 سال پیغمبر مدینے میں مختلف جائیدادوں ان کے مکان بنا بنا کے ان کو وہاں بھیجتے رہے، آہستہ آہستہ کر کے یہاں تک پیغمبر کے انتقال سے 1 سال پہلے یہ چبوترا خالی ہو سکا. چلے ٹھیک ہے، یہ اس کی فضیلت. پھر ایک بات اور کہ چونکہ اس چبوترے پہ وہ لوگ تھے جن کو کوئی مکان نہیں ملا، اور اکثریت ان لوگوں کی جو پہلے بہت اچھی حالت میں تھے، جب مکے میں تھے تو صاحبان جائیداد تھے، ان کے محلات تھے، ان کی کوٹیاں تھیں، ان کے کاروبار تھے، اسلام کی خاطر یہ غریب ہو کے یہاں آئے، اور اس کے بعد بھی ان کو ایسی جگہ پہ رہنے کا موقع دیا، تو ذرا چاہے ان کے دل میں خیال نہ آئے، رسول کو یہ احساس تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کمپلیکس میں یا فیلنگ میں مبتلا ہو جائے، انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ ہماری حالت تو سب سے خراب ہے. تو اکثر پیغمبر رات کو اپنے گھر سے نکلتے اور یہاں آ کے بیٹھ جاتے تھے، کچھ ان سے باتیں کی، ان کا حال دریافت کیا، ان کے ساتھ نماز پڑھی، ان کے ساتھ تلاوت قرآن کی. تو آج بھی جس وقت آپ مسجد میں جائیں گے اس کے مدرے پر، جب مردوں کے لیے وقت ہوتا ہے تو مرد، جب خواتین کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں تو خواتین، نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اکثر یہاں پہ آتے ہیں. یہ ساری تاریخ تو آپ کو ویسے ہی معلوم ہوگی، لیکن جو مسجد میں ہو کے آئے ہیں ان کو زیادہ تفصیل پتہ. اب میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ یہ چبوترا اگر آپ دیکھیں، کوئی بہت بڑا چبوترا نہیں، ایک وقت میں اس میں 25 آدمی 25 آدمی 30 آدمی رہ سکتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو مسجد اللہ کے رسول نے بنائی وہ خاصی بڑی مسجد ہے. تو یہاں پہ پہلا سوال یہ ہے کہ پیغمبر جب مدینے میں آئے تھے، یہ بہت ہی اہم تاریخی جملہ، جب پیغمبر مدینے میں آئے تھے تو مدینے والوں نے بیت الصلاۃ یعنی نماز کی جگہ یا پریئر روم کے نام ایک چھوٹی سی کوٹھی پہلے سے بنا رکھی تھی مدینے سے کچھ فاصلے پر. وہ کچھ فاصلہ اتنا ہے جیسے اس امام بارگاہ سے خواجہ مسجد، بہت دور نہیں. وہاں پہ وہ لوگ رسول کے آنے سے پہلے نمازیں پڑھا کرتے تھے. اب ایک سوال، پیغمبر مدینے میں آ گئے اور پیغمبر کو ایک بہت بڑا پلاٹ مل گیا جہاں پہ مسجد بنائی، اور پیغمبر یہ بھی دیکھ رہے کہ انتہائی شریف اور محترم گھرانوں کے انتہائی مخلص مسلمان مدینہ میں ان کے پاس رہائش کی کوئی جگہ نہیں، تو پہلا سوال یہ، وہ جو بہت زیادہ ذرا ضرورت سے زیادہ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، پہلا سوال یہ کہ یا تو رسول کے پاس جگہ نہ ہو تو رسول کہیں کہ میری مجبوری دیکھ رہے یار اس چبوترے میں جا کے رہ جاؤ، لیکن رسول کو جگہ مل گئی تبھی تو مسجد بنائی، اور اس چبوترے سے کم 4-5 گنا بڑی جگہ، پیغمبر ایک جگہ مل گئی اور نماز پہلے سے ایک جگہ ہو بھی رہی، اس کے باوجود رسول یہ تو گوارا کر لی کہ یہ بے گھر مسلمان جہاں 2-4 مہینے سے بے گھر ہیں تو 7 سال اور بے گھر رہے، ان کو چبوترے پہ ڈال دیا، مگر مسجد پہلے بنائی. مسجد کا مطلب تبلیغ کا مرکز، مسجد کا مقصد اجتماع کا مرکز، مسجد کا مقصد جہاں پہ مسلسل تبلیغ اسلام اور خدمات دیے جا رہے ہیں. اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس جب زمین آ گئی، آپ کے پاس جب ایک پلاٹ آ گیا، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ چبوترا بنانے کے بجائے اسی زمین میں چھوٹے چھوٹے 20-25-50 کمرے بنا کر پہلے مسلمانوں کی رہائش کا مسئلہ حل کر دیتے؟ آپ پہلے اس منصوبے کو مکمل کر دیتے کہ سب کو ایک مکان مل جائے، سب کو ایک کوارٹر مل جائے، سب کو ایک فلیٹ مل جائے، مسجدیں تو بنتی رہتی ہیں، امام باڑے تو بنتے رہتے ہیں، یہ سب کام بعد میں ہو سکتے. جی نہیں، پیغمبر نے بالکل ہمارے اصول کے الٹ کام کیا، کہا کہ یہ مسلمان اور محترم مسلمان اور مخلص مسلمان ایسے کہ جو اسلام کی خاطر گھر بار جائیداد چھوڑ کے آئے، کہا ان کو سڑک پر رہنے دو، یہ ایک طرح سے برداشت کیا جا سکتا، لیکن جو تبلیغ کا مسئلہ، جو اجتماع کا مسئلہ، جو مسلمانوں کو روحانیت منتقل کرنے کا مسئلہ، جو مرکز کا مسئلہ ہے، وہ پہلے حل کیا جائے گا. یہ بڑی مسجد بنے، یہ پیغمبر اسلام پہلے بنا رہے ہیں، یہ سارے مسائل بعد میں حل ہو رہے ہیں. آج بھی یہ عملی دلیل آپ کے سامنے موجود ہے مسجد النبوی کے اندر. پتہ نہیں اتنی تیزی سے مدینے میں تبدیلیاں ہو رہی کہ پتہ نہیں کہ کب اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن فی الحال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ہزاروں گواہوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آج یہ پیغمبر کا عمل یہ بتا رہا کہ لوگوں کی فلاح و بہبود اپنی جگہ، بے گھر کی رہائش کا انتظام اپنی جگہ، لیکن جب تک جان جانے کا مسئلہ نہ ہو رہا اس وقت یہ انتظامات جو پرمننٹ انتظامات ہیں یہ بعد میں کیے جائیں گے، پہلے مسجد بنائی جائے گی. اور ہماری آپ کی طرح کی مسجد نہیں کہ جہاں ہر وقت تالا ہی پڑا رہے اور صرف تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے مسجد کھلے. پیغمبر نے جو مسجد بنائی اس مسجد میں کوئی دروازہ ہی نہیں رکھا، اس مسجد 24 گھنٹے کھلی رہتی. مجھے معلوم ہے کہ آج کل یہ بڑا رسکی ہے اور بڑا خطرناک ہے، کچھ اور مسئلے تھے، لیکن جو مسجد کا مقصد تھا وہ تو حاصل ہو رہا تھا. پیغمبر روزانہ کم سے کم 3 تقریریں کرتے ہیں، روزانہ کم سے کم اس کے اندر 3 مرتبہ اسلام کا حکم پہنچاتے ہیں. یہ تبلیغ کا فریضہ جو پہلے دن ہی سے مدینے میں شروع ہوا، اور صفہ چبوترے نے یہ دلیل ہمارے سامنے پیش کر دی کہ بے گھر کی رہائش کا انتظام بھی بعد میں کیا جا سکتا جب تک کہ انتہائی شدید مجبوری نہ ہو، پہلے ایک مرکز تبلیغ بنانا، اور پھر جب ایک طرف کافروں کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، دوسری جانب یہودیوں کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، وہ دونوں طاقتیں ختم ہو گئیں، پیغمبر اسلام نے اپنے طریقہ کار کو نہیں بدلا. یہ نہیں کہا کہ اب کیونکہ امن کا زمانہ آ گیا تو کچھ عرصے کے لیے اپنی سرگرمیاں ٹھنڈی کر دو. نہیں، پیغمبر کے قاصد جاتے رہے، شہید بھی ہوئے، زحمتیں بھی اٹھائیں، لیکن مسلسل یہ سلسلہ جاتا رہا، یہاں تک کہ عیسائیوں اسی واقعے کو اپنی کتاب میں لکھ کر پیغمبر اسلام کی ایک عجیب تصویر پیش کی. یہ صاف صاف لکھا کہ ہمیں یہ رسول دو مختلف حالتوں میں نظر آ رہا. جب تک کمزور تھا اس پہ حملہ ہو رہا تھا تو معاذ اللہ یہ صلح کی بات کرتا تھا, یہ امن کی بات کرتا تھا, اور جب اس کے دشمن ختم ہو گئے اور طاقت آ گئی تو اب پھر یہ اپنی فوجیں دوسروں تک بھیج رہا اور اعتراض کیا کہ اگر رسول نے مکے کے کافروں سے مقابلہ کیا تو ٹھیک, شام کے عیسائیوں سے کیوں مقابلہ کیا؟ ان کا یہ اعتراض, اور اس اعتراض کا جواب یہی کہ بہرحال فریضہ پیغمبر مکے کے لیے رسول نہیں بنایا گیا, تو مکے کے کافروں کو بھی پیغام پہنچایا جائے, خیبر کے یہودیوں کو بھی اسلام پہنچایا جائے, شام کے اچھے بھلے پرامن بیٹھے ہوئے عیسائیوں کو بھی یہ پیغام پہنچایا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ میرے آخری جملے میں لفظ پرامن غلط, لیکن وہاں بھی یہ پیغام پہنچایا جائے گا. یعنی اگر کوئی مسلمان یہ سوچ کے اسلام کے دائرے میں آیا ہو اس زمانے میں کہ بھائی یہ کافر بڑی مصیبت مکے والے, یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد مسئلے ختم, تو وہ دھوکے میں تھا, وہ غلط فہمی میں تھا, وہ مسئلہ ختم, نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا, موتا کا مسئلہ کہ جہاں عیسائیوں سے لڑائی ہوئی. اچھا یہ ساری بات میں نے بحیثیت اصول بھی آپ کے سامنے پیش کی اور ایک اور حوالے سے بھی پیش کی, وہ یہ کہ جب انقلاب اسلامی ایران کے بعد یہی دو چار باتیں بہت زیادہ ہوئیں, وہ جو ایک لفظ آ گیا تھا کہ انقلاب کو برآمد کرنا, اس حوالے سے کیسی کیسی باتیں نہیں کہی گئیں. کافر کہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن جو رسول کا زمانہ دیکھے ہوئے تاریخ کے اوراق پر, جو رسول کی سیرت پڑھے ہوئے, اسے پتا کہ جو حق ہے اسے تو برآمد کرنا ہی پڑتا, زبان سے کہا جائے یا نہ کہا جائے, حق ہے تو فریضہ بن جاتا ہے حق سے ماننے والے کا کہ یہ پیغام دوسروں کے کان تک پہنچا. لیکن وہ ایک الگ بات. مسئلہ یہ کہ انقلاب کے بعد شروع کے چند سال بڑی سختی اور پریشانیوں کے سال, اور دو چار مرتبہ مومنین کرام کی زبان پہ بھی یہ جملہ آیا کہ کیا کروں, ایران کو چین سے بیٹھنے دیں گے, سکون سے بیٹھنے دیں گے؟ اور پھر سوچا گیا کہ مسئلہ بطور مثال یہ صدام کا خاتمہ ہو جائے پھر مسئلہ حل. لیکن نہیں, اس قسم کی اگر کوئی غلط فہمی میں ہے, چاہے ایران میں ہو چاہے پاکستان میں, کہ بھائی وہ فلاں لوگ ہیں وہ ختم ہو جائے تو پھر ہمارے لیے راحت و آرام, تو وہ دھوکے میں. ظہور ایمان تک مومن کبھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا, ایک صدام جائے گا کوئی دوسرا صدام آ جائے گا اور یہ سلسلہ رہے گا. ظہور ایمان کے بھی فوراً بعد مومن آرام سے نہیں بیٹھے, وہ کئی سال لگیں گے ایمان کے ظہور کے بعد بھی. تو یہ توقع تو مومن کبھی نہ کرے. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جب تحریکیں بنائی جاتی ہیں, جب اپیلیں کی جاتی ہیں, جب کوئی موومنٹ چلایا جاتا, تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کہاں کہاں دوڑ کے جائیں, یہ تو ہر ہفتے ایک نئی بات سامنے آ گئی, یہ تو ہر 15 دن کے بعد ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا. مسئلہ یہ دنیا کے جو حالات, ابھی لوگ فلسطین کو دیکھ رہے تھے تو کشمیر, اور کشمیر کو دیکھ رہے تھے تو بوسنیا, اور بوسنیا کو دیکھ رہے تھے تو صومالیہ. گھبرا کے مومن سوچتا اس کی کوئی حد ہے؟ سیرت رسول میں اب جس منزل پر ہم کھڑے, اس واقعے کا خلاصہ یہ کہ مسلمان مرتے دم تک بھی کبھی کفر اور باطل کی طاقتوں سے سکون محسوس نہیں کرے گا, اور اگر زندہ رہا تب بھی ظہور ایمان پر ایک کے بعد دوسرا فتنہ تو کھڑا ہوتا رہے گا. مدینے کے مسلمانوں نے ذرا سکون کا ساتھ لیا ہوگا کہ چلو کافر بھی ختم, یہودی بھی ختم, اب کیا مسئلہ؟ لیکن پیغمبر اسلام اس قسم کے سکون کو قبول نہیں کر رہے. چنانچہ ربیع الاول سنہ ہجری آئی, پیغمبر یہ دیکھا کہ اب تک کی تبلیغات کے نتیجے خود, یہ بھی ایک الگ موضوع ہے لیکن آپ یہی کہیں گے کہ آج میں بہت بھٹک رہا ہوں اس لیے میں اس موضوع پہ نہیں جاتا ہوں. یہ بھی ایک موضوع کہ ہر جنگ, چاہے بدر ہو, چاہے احد ہو, چاہے خندق, ہر جنگ اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنتی گئی, ہر جنگ کے نتیجے کچھ نہ کچھ نئے قبیلے مسلمان ہوتے چلے گئے, صرف اسلامی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ جنگ کے نتیجے میں ان کو مسلمانوں کے قریب آنے کا موقع ملا. ایک تصویر کو فار مکہ پیش کر کے لاتے تھے دوسرے قبیلوں کہ یہ خونخوار, یہ وحشی, یہ جنگی مسلمان, اور ایک وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کی شرافت دیکھتے تھے. یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ, ہر جنگ کے بعد نئے نئے قبیلے مسلمان ہوئے, پھر پیغمبر نے تبلیغی جماعتیں بھیجی, پھر اللہ کے رسول کے قاصد جنگ, نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً آدھا عرب اسلام سے واقف ہو گئے. پیغمبر کا فریضہ ختم نہیں, پیغمبر اسلام نے کہا اب شام کے علاقے میں اسلام کو پہنچانا. چنانچہ انقلاب ایران کی طرف یہ تو ایک طاقتی کا عمل, پیغمبر کے عمل پہ یہ اعتراض کہ بھائی شام والے جو چپ چاپ بیٹھے انہیں پیغمبر نے کیوں چھیڑا؟ تبلیغ کو بھی لوگ چھیڑ چھاڑ کہتے ہیں. خیر اب ایک بہت لمبا موضوع ہوتا جائے گا, آج ویسے ہی میں تاخیر سے آیا اور پھر آپ کا اتنا وقت برباد کروں یہ مناسب نہیں. بہت مختصر, پیغمبر اسلام سفر میں اپنا ایک قاصد بھیجا شام کے حکمران کے نام, اور ربیع الاول میں تبلیغی جماعت بنائی 16 آدمیوں کی. صحابہ غفاری کو سردار بنایا, 15 مبلغین کو ان کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ اب تم لوگ جاؤ عرب کے علاقے سے نکل کے شام میں داخل ہو اور شام کے علاقے میں جا کے تبلیغ اسلام کرو. وادی القرا کا علاقہ, وادی القرا عرب کی سرحد سے لے کے بیت المقدس تک کا درمیانی علاقہ. پیغمبر اسلام ایک طرف, دائرہ تبلیغ کو پھیلاتے جا رہے ہیں. یہ 16 آدمیوں کے لشکر کو بھیجا گیا تبلیغی جماعت. شام میں پہنچے, وہاں پہ عیسائیت کا زور تھا اور اس علاقے جہاں پہ ان مبلغین کو بھیجا گیا, اس علاقے شام کے اصلی عیسائی نہیں رہتے بلکہ عرب کی سرزمین سے بہت سے عیسائی قبیلے بھاگ کے وہاں گئے. وہ مسلمانوں کے خطرے کو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ روز بروز طاقت پکڑتے جا رہے ہیں مسلمان. اب دیکھیں میں دشمن کے انداز سے بات کو سمجھا رہا ہوں. تو انہوں نے عرب چھوڑ دیا اور عرب کے باہر شام کی سرحدوں میں رہنے لگے. ان لوگوں کو پتا چلا کہ مدینے سے ایک تبلیغی گروہ آیا اور ان بیچاروں کے پاس اپنے دفاع کے لیے صحیح ہتھیار بھی نہیں, تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں, جنگ کرنے تو نہیں جا رہے. تو ان عیسائیوں, ہر ملک میں آپ کو ایسا ملے گا, انقلاب کے بعد ایران سے بھی ضد انقلابیوں کی ایک بڑی تعداد بھاگی اور بھاگ کے کہاں گئے, یا ترکی پہنچے, یا عراق پہنچے, یا سعودی عرب پہنچے, جو سرحدی علاقے ہیں وہیں پہ لوگ جاتے ہیں. جس طرح کشمیر سے لوگ آئے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں آباد, تو شام کے سرحدی علاقے میں زیادہ تر وہ عیسائی تھے کہ جو ویسے عرب کے رہنے والے ہیں. مگر مکے کی شکست اور خیبر کی شکست کے بعد وہ پہلے ہی سے عرب سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے. ایک طرح سے ان کے پاس ایک انتقام کا جذبہ, کس چیز کا انتقام, اب تک اسلام نے عیسائیت کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا چنانچہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی مثال, لیکن عرب کے کافروں اور خیبر کے یہودیوں نے بھی ان کو بھڑکایا. تبلیغی جماعت ان کے علاقے سے گزر کے جا رہی تھی کہ انہوں نے موقع پا, بڑا لشکر کہا 15-16 آدمی, کہا 3 یا 4 ہزار کے سارے قبائل جمع ہو کے ان کو گھیرے میں لیا اور سب کو شہید کر دیا. یہ 16 کے 16 آدمی اور کثیر تعداد, ایک تو یہ کہ گرفتار کیا اور گردن اڑا دی, ایک کثیر تعداد میں ہر ایک کو زخم پہنچا. ایک تلوار کے وار سے جو مر سکتا اسے بھی 30-40 مرتبہ تلوار اور نیزوں کے ذریعے سے زخمی کیا. تو وہ اچانک نہیں مار رہے تھے, یعنی ایک دم نہیں مار رہے, مزہ لے لے کی شہید کر رہے تھے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 15 مسلمان تو اذیت سہتے سہتے شہید ہو گئے, 16 بھی اتنا زیادہ زخمی ہو کے گرا کہ یہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی مر گیا, چلے گئے. رات کے اندھیرے ذرا اس میں کچھ ہمت آئی, وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کسی طرح سے واپس مدینہ پہنچ گئے. زی اطلاع نامی علاقے کا یہ واقعہ, یہ جگہ کا نام, مدینہ آئے اور پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع دی. اب یہ دو ایسے اصول بن گئے جو اس زمانے کے جاہلیت اور کفر کے ماحول میں بھی طے شدہ اصول تھے ان کی مخالفت. نمبر ایک, قاصدوں پہ کوئی ہتھیار نہیں اٹھاتا سفیر ایل کی, اور نمبر دو, تبلیغ کے لیے یعنی بغیر ہتھیاروں کے جو گروہ جا رہا ہوں, مال لوٹا جاتا تھا, جان کو نقصان نہیں پہنچاتے. مگر یہاں اس زمانے کے قانون سے بھی دو انتہائی شرمناک واقعات پیش آئے, قاصد کی شہادت اور تبلیغ کے لیے جانے والوں کی شہادت. اب یہ وہ موقع جہاں رسول کے لیے ضروری تھا کہ ایک مرتبہ یہ پیغام پہنچا دے کہ مسلمان پرامن ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی ایسا ظلم و زیادتی کرے تب بھی مسلمان خاموش رہے. چنانچہ پیغمبر اسلام حکم دیا کہ مدینے والوں کو کہ ہمیں ان دونوں کا انتقام لینا. اور ایک بات میں ضمنی طور پہ بتا دوں, اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. اس کے مقابلے میں کچھ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی. تقریباً ہر ایک کو معلوم ہے کہ پیغمبر نے 80 سے زیادہ مرتبہ لشکر اسلام کو تیار کیا, مگر خود بمشکل تمام 15-20 مرتبہ گئے, وہ غزوے کہلائے, باقی تو فوجوں کو بھیجتے رہے اس کے لیے. تو کتنے ہی ایسے سریے بھی ہوئے چھوٹے چھوٹے کہ لشکر اسلام شہید ہو گئے, لیکن وہاں پہ انتقام نہیں لیا گیا. فقط اس لیے بہرحال وہ گئے تھے جنگ کے لیے, لیکن جب تبلیغی جماعت شہید ہو رہی تو یہ تیسرا موقع, اس سے پہلے دو واقعات آپ اور سن چکے ہیں, جب تبلیغ کرنے والوں پہ حملہ ہوا تو پیغمبر نے اس کو برداشت نہیں کیا اور فوری طور پہ لشکر اسلام کو بھیجا اور انتقام لیا گیا. تو یہاں بھی مسئلہ, اگر ایک لشکر مسلمانوں کا مارا جاتا میدان جنگ, تو پھر پیغمبر اسلام شاید میں کون ہوں فیصلہ کرنے والا, مگر سیرت رسول کے باقی واقعات کو دیکھ کے یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید رسول پھر انتقام کی نیت سے حملہ نہ کرتے اس لیے کہ ان چیزوں میں انتقام نہیں، لیکن نہتے بغیر ہتھیار والے اور صرف تبلیغ کے لیے جانے والے اور اس علاقے میں تبلیغ بھی نہیں کر رہے، ان کو آگے جانا، اس کے باوجود ان بے گناہوں کس طرح سے شہید کیا گیا، یہ دو واقعات ایک ساتھ ہیں، دونوں کا تعلق ایک ہی علاقے سے، ایک ہی سرحد کے اندر یہ دو واقعات پیش آئے، چنانچہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ ان کو یہ سبق دینا کہ مسلمان اور امن ہونا الگ مگر مسلمان غافل نہیں اور بدلہ لینا جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر پیغمبر اسلام نے ایک لشکر تیار کیا اور انہیں روانہ کیا شام کے علاقے کی جانب۔ اچھا اب اس لڑائی کا نتیجہ، میں شاید پورا نتیجہ آخر تک آج نہ بتا سکوں لیکن مختصر ہی، یہ لڑائی ختم ہوئی تو لشکر اسلام بہرحال واپس آئے اور اس طرح سے کہ مدینے والوں نے اپنے دروازے بند کر دیے کہ جو بھاگ کے آ رہے ہیں ان کو ہم اپنے گھر میں پناہ نہیں دیں گے۔ وہ کیا تفصیل تھی وہ تو بات، بظاہر مسلمانوں کو کوئی شاندار کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور یہی وجہ کہ مورخین اسلام بھی دبے دبے الفاظ میں اس جنگ کا تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن غور کرنے والے اس نتیجے پہ پہنچ چکے کہ یہ جنگ جو ظاہری طور پہ شکست کہلائی جا سکتی، اگرچہ شکست تو نہیں، مگر یہ جنگ صلح حدیبیہ کی طرح آگے چل کر مسلمانوں کے بہت زیادہ کام آئے۔ تین چھوٹے چھوٹے تین جو اہم اہم فائدے مختصر الفاظ میں تو اس طرح بتائے جا سکتے ہیں کہ پیغمبر کے فوراً بعد شام کی عیسائی طاقت کی کمر توڑی گئی، مسلمانوں نے اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت جیسے آج امریکہ اس وقت شام، روم، عیسائی، ایران والے بھی نمبر دو پوزیشن پہ چلے گئے تھے، تو پیغمبر کے فوراً بعد اس جنگ موتا کے صرف 6 سال کے اندر اندر وہ جو سب سے بڑی طاقت تھی اس کی کمر توڑ دی مسلمانوں نے، لیکن یہ جنگ موتا کا نتیجہ یعنی اس جنگ لشکر اسلام گیا اور وہ ٹرین ہو کے واپس آئے کہ عیسائی کس طرح لڑتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جس سے علماء جنہوں نے تحقیق کی، مورخین تو یہ واقعہ سرسری لکھ کے آگے بڑھ گئے لیکن تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ بدر و احد و خندق کی لڑائیاں کافروں سے تھیں اور کافروں کا طریقہ جنگ مسلمانوں کو معلوم، کیونکہ یہی مکے کے رہنے والے ہی تو مسلمان ہوئے، لیکن شام والوں کا طریقہ جنگ بالکل مختلف۔ تو جنگ موتا کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو پہلے سے اطلاع مل گئی، چھوٹی سی جماعت بھیج کہ شام والوں کا طریقہ جنگ کیا، جس نے 6 سال کے بعد اس وقت مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا جب بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا، دشمن کے طریقہ جنگ سے واقفیت حاصل کرنا، جیسے آج کل ویڈیو منگوائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہم کھیل کے مقابلے میں سنتے کہ جی پاکستان ہاکی ٹیم کی ویڈیو منگوا کے دیکھی گئی کہ کس طرح سے کھیلا کرتے، بولا کرکٹ کے بالر کی ویڈیو منگوا کے لوگوں کو ٹرین کیا گیا، یہ فائدہ ہوتا۔ تو پیغمبر اسلام جنگ موتا اور لگ بھی ایسا ہی رہا کہ اس میں پیغمبر ایک کی تربیت دینا چاہتے، بعد میں یہ تربیت بہت کام آئی، خصوصیت کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس لشکر میں جتنے لوگ کم و بیش یہی لوگ شامل کیے گئے ان تمام لڑائیوں جو پیغمبر کے بعد سے ہی مگر پیغمبر کے طریقے کے مطابق لڑی ہوئی۔ دوسری بڑی چیز، دوسرا بڑا فائدہ ہوا کہ بہرحال شام والے ظاہری اعتبار سے کامیاب ہوئے، ویسے اسے کامیابی تو نہیں کہی لیکن ایک چیز ان کے ذہن میں بیٹھ گئی اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے جسے میں کیسی بھونڈی بھونڈی آج مثالیں دے رہا ہوں، میرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کبھی کبھار اخبارات کی چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ کہا جاتا کہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم جب انگلینڈ جاتی ہے یا آسٹریلیا جاتی ہے تو وہاں کے اخبارات اور پریس باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری ٹیم کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس قسم کی بحث میں ان کو الجھا لیتے ہیں کہ وہ ان کا حوصلہ پست ہونے لگتا کہ پورا میڈیا کا پروپیگنڈا ان کے خلاف ہوتا، اور یہ چیز میدان کرکٹ پہ ان کی کمزوری کا سبب بنتی۔ بہرحال مثال کی حد تک میں نے بات کی، قیصر روم اور شام کی فوجوں نے ایک چیز تو دیکھ لی کہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ تک شام والوں کا لشکر، مسلمان صرف 3,000 اور 3 لاکھ، ذرا آپ سوچیں تو صحیح، اگر عیسائیوں کا لشکر 10 گنا کم بھی ہوتا تب بھی وہ 30,000 بنتی، 30,000 اور 3,000 میں کوئی مقابلہ نہیں، اور کہا 3 لاکھ کا لشکر، ٹھیک ہے پورا لشکر میدان میں نہیں آیا، میدان میں عیسائیوں کی 1 لاکھ 2 لاکھ ریزرو فوج رہی، لیکن اتنا انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا جذبہ، ڈر نہیں، خوف نہیں ہے ان کے پاس کہ 3 لاکھ کے مقابلے میں 3,000 جانے کو تیار، دیکھیے سامنے والے کے ذہن پہلے سے کسی کا ڈر بیٹھ جائے آدھی جنگ وہ ہار گیا, اور یہ آدمی آدھی جنگ جیت گیا جس نے اپنا خوف بٹھا دیا. یہ بعد میں بھی آپ جب تاریخ اسلام پڑھیں, شام پہ جب حملہ ہوا اس میں اس چیز نے بہت فائدہ مسلمانوں کو پہنچایا کہ شام والے ڈر ڈر کے لڑ رہے تھے, اتنا زیادہ گھبرائے ہوئے کہ جب 3,000-3,00,000 کے سامنے آ سکتے یعنی ان کو مرنے کی کوئی پرواہ ہی نہیں, موت ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ اتنے نڈر اور اتنے بے خوف, جس کی وجہ شروع سے مسلمانوں کا ایک اپر ہینڈ ہو جاتا تھا عیسائیوں کے خلاف. یہ بہت ہی اہم چیز کہ جب تک اس قسم کے یہ ہتھیار نہیں آئے تھے کلاشن کو وغیرہ, اس وقت تک جب تک دو بدو لڑائی اس وقت تک ہمارے جلوس اور مجالس کی کچھ چیزیں تھیں جو دشمنوں کو ویسے خوف زدہ رکھتی, بس اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا. تو یہ پیغمبر اسلام کا 3,000 کا لشکر کم از کم عیسائیوں اور شام والوں کے دل میں اپنے خوف بٹھا کے واپس آ گئے. اور تیسری بات جو سب سے بڑا فائدہ ہوا, اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جماعت الاول میں یہ لشکر گیا اور صرف 4-5 مہینے کے بعد مسلمانوں نے مکے پہ اٹیک کر دیا. اب مکہ کی فتح کسی 8 ہجری میں ہوئی, لیکن اس کے جو ظاہری حالات ہیں وہ کتابوں میں کچھ اور لکھے, لیکن میں اپنی حد تک یہ کہتا ہوں کہ ایک بڑا دخل اس جنگ موتا کا وہ کیا ہوا کہ ابھی عرب میں آدھا عرب اسلام کے قریب آ چکا, عرب میں ابھی بھی بہت سے قبائل جو کفار مکہ کے ساتھ, لیکن اس جنگ موتا نے ان کو ایک سبق دے دیا. پھر یاد رکھیں کہ آج کا امریکہ اتنی بڑی طاقت نہیں جتنا اس وقت کی دنیا میں شام کی طاقت ہے, اس لیے کہ شام اسی زمانے میدان جنگ میں ایران کو شکست دی تھی جو اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت. ایک سیاست کے ذریعے سے کسی ملک کو ٹکڑے کرا دینا یا پھر اس کے ٹکڑے ہو, اور ایک باقاعدہ میدان میں کسی کو شکست سے باز دینا, کیا اس کی کیفیت و حالت تھی شام کی. لیکن اس کا اثر کیا ہوا, اس کا اثر یہ ہوا کہ جو عرب کے دوسرے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے وہ اپنی جگہ یہ سوچنے لگے کہ مسلمان ذرا سے بھی ان کے خلاف کوئی بات ہو جائے, ایک ان کا قاصد مارا گیا, ایک ان کی تبلیغی جماعت شہید ہو, جتنی ان کے پاس طاقت ہے کہ شام سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں, تو ہمارا تو شمار کو قدار کس چیز میں, نہ ہمارا کوئی ساتھی نہ ہمارا کوئی کچھ بنا, ہم تو ٹکڑے ٹکڑے. شام والوں سے لڑائی زیادہ ڈر پیدا ہوا عرب کے باقی قبیلوں, وہ سارے قبیلے ایک مرتبہ سہم گئے, سارے قبیلے ایک مرتبہ خاموش ہو گئے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جنگ موتا کے فوراً بعد مسلمانوں نے مکے پہ حملہ کیا. مکہ کون, یہاں مکہ ہمارے لیے قابل احترام, اس زمانے کے عربوں کے لیے بھی قابل احترام, اور اتنا قابل احترام تھا مکہ, معاذ اللہ مجھے اس جملے پہ معاف رکھیے, میں یہ احترام کا اصول نہیں بتا رہا, میں آج کے مسلمانوں کی حالت بتا رہا ہوں کہ اس زمانے کے کافر و مشرک عرب وہ آج ہم جیسوں سے زیادہ مکے کا احترام کرتے تھے. ہم اور آپ مکے کی خاطر اپنے پیسے کا نقصان کرنے کو تیار نہیں, ہم اور آپ مکے کی خاطر کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں, لیکن وہ کون لوگ, یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے سورہ قریش کہ مکے عرب کے وہ لوگ جن کا پیشہ ہی ڈاکہ زنی, اردو کا محاورہ ہے کہ گھوڑا اگر گھاس سے محبت کر لے تو کھائے گا کیا, مگر مکے کا وہ احترام تھا کہ سمجھیے عرب کے ڈاکوؤں نے گھاس سے محبت کر لی, بہی مان کہ وہ ہر قافلے پہ حملہ کریں گے, قریش کے قافلے پہ حملہ نہیں کریں گے, اور قریش پورے عرب میں سب سے مالدار, ایسا ہے کہ ان کے پاس فتح پڑ رہا مگر اس کے باوجود ان پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا. کیوں, قریش کا احترام, جی نہیں, قریش کا ایک بھائی کا احترام نہیں, صرف اس لیے کہ قریش والے خانہ کعبہ کے متولی, خانہ کعبہ کے ٹرسٹی, وہاں کی مینجمنٹ میں شامل, تو خانہ کعبہ کا اتنا احترام تھا ان ڈاکوؤں کے دلوں کہ اس کے خاطر خانہ کعبہ تو چھوڑے, جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کر رہا اس میں جھاڑو دینے والا اس کا اتنا احترام کہ ان کا پیشہ ہے ڈاکہ زنی کا نہیں, پیشہ اپنی جگہ, پروفیشن اپنی جگہ, ہم ان کے قافلے پہ حملہ نہیں کریں گے, اتنا احترام. آج کتنے مسلمان اور کتنے مومن اپنے دل میں خانہ کعبہ کا رکھتے ہیں کہ اس کے خاطر اپنا مالی نقصان برداشت کر لیں, نہیں مال کے لیے ایمان قربان کر دینا ایک عام سی بات ہے. ہمارے یہاں وقت بہت محدود رہ گیا, اس لیے میں یہ سوچتے ہوئے کہ سارا کا سارا باشعور مجمع, ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ, بہرحال وہ بڑا سردار ہے اور قابل احترام بھی ہے اور بزرگ بھی ہے, لیکن میں کسی بہانے اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں, اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جو کچھ بھی اس سے کہنا ہے کہو. یہ کہہ کہ اسے اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کے واپس آ رہے, سعد ابن معاذ نے جب یہ دیکھا کہ اسے قریب آ رہے, جیسے ہی قریب آ سعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے, خدا کی قسم جس انداز سے یہ گیا تھا اس انداز سے واپس نہیں آ رہا, اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ بدل چکا, لیکن خیر
دیکھے تو صحیح یہ کیا کہتا. غریب آئے اسے ساتھ کہے ساتھ وہ تمہارا بھانجا, وہ کسی کو بہکانے بہکانے نہیں آیا تھا, بلکہ میں نے سنا, مجھے اندازہ ہو رہا. دیکھیے یہ جملہ بڑی احتیاط کے ساتھ تو سنیے گا, اعتراض نہ ہو جائے. مجھے ایسا اندازہ ہو رہا کہ شاید اس کے پرانے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے اور وہ شاید اپنی جان بچانے کے لیے یہاں کے بیٹھا. اب یہ جو سنا ساتھ کو غصہ ہے, میرے بھانجے پہ کوئی حملہ کر سکتا؟ جو عربوں کے اندر ایک قبیلے اور خاندان کی بات ہے, اسلام میں بھی یہ بہت بڑی نیکی مانی گئی. میرے بھانجے کو کوئی نقصان پہنچا سکتا؟ میں خود جا کے اس کی حفاظت کروں گا. ایک ایسا جملہ تھا کہ سعد جیسا شریف انسان جو غیر اب ان کا غصہ اور بڑا نہ میں سمجھ گئے. میرے دوست نے مجھے تمہارے پاس بھیجنے کے لیے یہ بات کہی. دیکھیے سعد سرکار قبیلہ ان کا ذہن کتنا تیز, کتنے جلدی وہ باتوں کو سمجھ رہے. اسی لیے تو پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد پیغمبر بہت سی باتوں میں سعد سے مشورہ لیا کرتے. یہ شان رسالت کے خلاف جملہ صحیح, لیکن مجھے تعلیم سے قلب کے لیے دنیاوی نظام کے لیے پیغمبر سعد سے مشورہ لیتے. فوراً سمجھ گئے, اس وقت چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے تھے, اب یہاں پہ آئے فوراً سمجھ گئے. ایسا لگتا
اگر تو پیغمبر نے مکے پہ اٹیک کیا, اور ایسا نہیں کہ پیغمبر مکے کے قریب بھی کہیں رہتے کہ باقی عرب بہانہ کرتے رہتے تھے مدینے. واقعہ ہے مکے ایک لاکھ 30,000 کا لشکر لے کے چلے اور 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے چلے. پورے پورے علاقے میں ہر جگہ یہ شور تھا کہ مسلمان مکے جا رہے. ارے جو قریش جو عرب مکے سے اتنی محبت کرتے کہ اس کے خاطر اپنے پیشے کا نقصان برداشت کرنے کو تیار تھے, جب مکے پہ دشمن حملہ کر رہا تو ان کی غیرت کہاں گئی؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اتنے غیرت مند ہوتے, پیسے کا نقصان عام حالت میں برداشت نہیں کرتے تھے, جان دے دیتے. لیکن اس وقت ان کے مکے پہ حملہ ہو رہا, یقیناً خانہ کعبہ ہمارے قابل احترام, ان کے لیے بھی تو قابل احترام, وہ بول نہیں رہا. کہیں تو ریزسٹنس ہوا, کہیں پہ کسی نے آ کے مسلمانوں کا راستہ روکا, کہیں پہ کسی نے یہاں کے پیغمبر سے کوئی اعتراض کیا. 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے رسول جا رہے ہیں. پورے عرب کی زمین بولا مسلمانوں کے قدموں کے تلے ہل رہی, پورے عرب کو پتا چل گیا کہ کیا ہو رہا. مگر سب چپ چاپ بیٹھے کہ کس چیز نے ان پہ جادو کر دیا, یہ کس چیز نے ان کو چپ کرا دیا. تاریخوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں. بس کتنا ہے کہ دو قبیلوں کی لڑائی ہوئی, اس کی وجہ سے پیغمبر نے فتح مکہ کے لیے لشکر تیار کیا. جنگ موتا جو بظاہر مسلمانوں کے لیے ایک ناکامی سمجھی جاتی, مسلمان علماء بھی لکھتے کہ بظاہر یہ ناکامی سے لشکر آ گئے, مگر اس نے اتنے بڑے بڑے فائدے پہنچا. جس میں تیسرا فائدہ یہ کہ سارے عرب قبائل کے دلوں پہ یہ دہشت بیٹھ گئی کہ جو مسلمان زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں, وہ مسلمان اگر ہمارا رخ کریں گے تو ہم تو بالکل فنا ہو کے رہ جائیں گے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کے بعد کوئی مسلمانوں کے خلاف بولنے والا نہ رہا اور مکہ کی فتح کا راستہ ہموار ہو گیا. اگر یہ موتا کی لڑائی نہ ہوتی اور عرب کے قبیلوں اتنا احساس مسلمانوں کی طاقت کا نہ ہو تو جب بھی مسلمان مکے پہ حملہ کرتے کامیاب ہو جاتے, جیت جاتے, مگر قریشی کے بعد کوئی نہ کوئی راستے میں رکاوٹ ڈال سکتا, کوئی نہ کوئی قبیلہ غیرت کے مارے لڑنے آ سکتا. لیکن اس جنگ موتا میں مسلمانوں کی ہمت اور بہادری, جس میں ہمارے ہزار ہزار سلام و جعفر تیار پر 90 زخم اپنے سینے پہ کھائے, اس تیز زخم بھی نہ تھا جبکہ ڈھونڈا بھی گیا. تو ان کس بہادری اور شجاعت عرب کے لوگوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا اور زدہ کر دیا کہ اب جو مسلمانوں کا اصل مقصد ہے مکے کو واپس لینا, بغیر قریشی کے مکہ مل گئے. لیکن فرق پڑتا, کامیابی ہر صورت میں ہوتی, لیکن اس قائد کی سب سے بڑی کامیابی یہ کہ خون کا خطرہ بہائے بغیر اپنے مقصد کو حاصل کر لیا. اور پیغمبر اتنا اہم مقصد جو کافروں کا بھی خانہ کعبہ ہے اس کو حاصل کیا, خون کا خطرہ نہ بہا. اس کے اندر اور بہت ساری وجوہات کے علاوہ جنگ موتا کا بہت ہی نمایاں حصہ, تو زیادہ اس تفصیل میں چلا گیا. لیکن وجہ یہی کہ جب اردو کتابوں پہ نگاہ ڈالی جائے, جب سیرت رسول کو دیکھا جائے, تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک سرسری سا واقعہ جب لائنوں میں اس کا تذکرہ کر کے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں, جبکہ اس میں تو وہ واقعہ بھی پیش آئے کہ سارے فتنے زیاد کے واقعے سے اہم واقعہ, بہت مشہور ایک واقعہ کہ جی سارے فتنے زیاد نے مسلمانوں کو اتنے جوش کے ساتھ لڑایا کہ یہ پیغام دینے کے لیے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں, سارے کشتیوں کو جلا دی, بہت ہی مشہور واقعہ. مگر سارے فتنے زیاد کے واقعے سے پہلے جنگ موتا میں جا پڑے تیار کا واقعہ پیش آ چکا, کہ مسلمانوں سے کام 3,000 ہیں یہ 3,00,000, یعنی یقینی شہادت ہماری واپسی کے لیے کوئی نہ سوچ. اور یہ کہہ کے اپنے گھوڑے سے اور اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی اور کہا کہ واپسی کا راستہ ہی بند. یہ عالم اسلام کی پہلی مثال کہ کسی میدان جنگ میں اپنی سواری کے جانور کو طے کر دیا. اور یہی فقہا کا مسئلہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر اپنے جانور کی حفاظت واجب یا مستحب, لیکن جب اس سے یہ پیغام دینا تو اس وقت الٹا عمل مستحب ہو جاتا. بھائی اب کوئی کہے کہ جانور جانور کو کس لیے, جہاد میں جس طرح انسان قربانی دیتے ہیں جانور کو بھی قربانی دینا. بہرحال یہی جعفر طیار کا گھوڑا, یہ مثال آگے بڑھتی گئی. جس طرح جعفر طیار سے بڑی شہادت حسین کی ہو گئی, جعفر طیار کے گھوڑے سے بڑا امتحان فیصل جنا نے دیا, وہ سلسلہ چلا ہے واقعات کا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا سرسرین واقعات کو بیان کیا جاتا جبکہ میرے اعتبار سے یہ واقعات اتنا اہم. تو پیغمبر اسلام کے جنگ موتا کے واقعات ہم نے دو طرح سے آج گفتگو کی. پہلا اس کا ایک مجموعی پیغام کہ تبلیغ اتنا ہے فریضہ کہ یہ نہ سمجھو کہ فلاں دشمن ختم ہو گیا تو ہم کو راحت مل جائے. نہیں, ہم اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں گے, چاہے پتا بھی ہو کہ ایک دشمن کو ختم کیا تو دوسرا دشمن کھڑا ہو جائے, مگر جو ہمارا واجب فریضہ اس میں کوئی سہولت نہیں, یعنی کوئی رعایت نہیں, اس میں کوئی چھٹی نہیں, اس کے اندر کسی قسم کی انسان کی ریٹائرمنٹ نہیں. جہاں ہو, جس حالت میں ہو, جس کیفیت میں ہو, تبلیغ اس پر واجب. اور دوسرا یہ کہ جنگ موتا سولہ حدیبیہ کی طرح بظاہر مسلمانوں کی شکست, لیکن نتائج کو دیکھیں تو مسلمانوں کی عظیم ترین کامیابی. یہی دلیلیں آپ جمع کریں تو جا ان لوگوں کو قائل کیا جا سکتا جو کربلا کو بھی ماشاء اللہ شکست مانتے ہیں. کبھی ظاہری شکست اسلام کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی. تو خیر اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے, جنگ موتا ہمارا عنوان بنے گا. لیکن وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے اور میرے ذہن میں بہت سارے مسائل تھے جو مجھے آج بیان کرنا تھا. آج اتفاق سے میں سوچ رہا تھا کہ ذرا لمبی تقریر کر کے پچھلے ہفتے مسائل میں کمی رہ گئی اس کا اضالہ کروں گا, لیکن اب وقت میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا. اور جن بزرگ نے چند سوالات بھیجے, انشاءاللہ اب ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 3 تقاریر کی گنجائش, بلکہ زیادہ سے زیادہ 2 کی گنجائش ہو سکتا ہے کہ صرف 1 ہی تقریر ہو سکے. تو ان سے میرا وعدہ ہے کہ آج کا دن چھوڑ دیں, 2 جو منگل ہیں ان میں سے کسی ایک میں ان کا یہ موضوع آ جائے گا. خیر یہ بات ایک طرف, جو ہمارا آج کا مجموعی عنوان بنا جنگ موتا, اس کے اسباب اور اس کے نتائج, اس کے واقعات رہ گئے وہ انشاءاللہ آئندہ منگل کو بیان ہوں گے. لیکن یہ جو اس کا اہم ترین پیغام بن رہا کہ اگر تمہارا ایک دشمن چلا جائے, ذاتی دشمن ختم ہو جائے, آتی رہا تو آرام سے, دین کا ایک دشمن ختم ہو تو اس کی جگہ 5 دشمن آ جائیں, اور تم یہ نہ سوچو کہ اس سے ہم فارغ ہوئے تو ہم کو سکون ملنے والا. ویسے جہاد اور دشمنوں کا مقابلہ یہی مومن کو سب سے زیادہ سکون پہنچاتا. اللہ فکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد رکھنا اس سے بڑی قلب کو آرام پہنچانے والی کوئی چیز نہیں. اور میدان جہاد تو وہ ہے جہاں اللہ سب سے زیادہ یاد آیا کرتا, تو مومن کے لیے تو سب سے بڑی سکون کی چیز وہ. لیکن یہ سمجھنا کہ ہماری کوئی مخالفت نہ رہے, بلا گروہ ختم, بلا جماعت ختم, بلا دشمن ختم, بلا صدام ختم, نہیں, مومن 24 محاذ جنگ میں رہے اور اس کو ہر حالت میں اپنا یہ فریضہ ادا کرنا. اور بس یہی ایک مثال ہم کو ملتی اپنے اس امام کی زندگی جس کے بارے میں عام تصور ذہنوں میں یہ دیا گیا کہ جی باقی ہر امام نے تو تارہ امامت کو نمایاں طریقے سے انجام دی, لیکن وہ فلاں امام وہ تو تیار, لیکن دشمنوں نے یہ ظلم کیا کہ ان کو قید میں ڈال دیا. ابھی چند گھنٹے پہلے جس معصوم کی شہادت پر آپ آنسو بہا کے اس وقت اس مجلس میں آئے, اسی معصوم کے حوالے سے کیوں بات نہ کریں؟ ایک عام مومن کے ذہن میں ایک ہی تصور کہ ہمارا 7 امام وہ ہے جس کی ساری زندگی قید میں گزری. قید اپنی جگہ, لیکن مسئلہ یہ کہ جو اسلام ہم جیسے حقیر ترین و ذلیل ترین و بد ترین و گناہگار ترین انسان کو بھی ایک لمحے کے لیے یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو تبلیغ دین کے فریضے سے قابل سمجھ. تو جو اس اسلام کا نمائندہ, جو خود مجسمہ اسلام, ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ قید کا مطلب یہ ہے کہ امام نے سارے امامت کو انجام نہیں دیا؟ جس طرح حسن مصطفیٰ کی صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسن مصطفیٰ خاموش ہو, اسی طرح میرا 7 امام قید میں رہا, لیکن اس قید کے اندر بھی تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رہا. اور ایک بات اور کہہ دوں ضمن, وہ یہ کہ
اول تو یہ تصور ہی غلط کہ امام کی ساری زندگی قید میں گزری. معاذ اللہ میں قید کی اس مصیبت کم نہیں کرنا چاہتا ہوں, خفیف نہیں بنا رہا ہوں. جو مسائل کی انتہا ہے اسیر بغداد, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ وہ کوئی مصیبت نہیں, لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ امام زندگی کتنی ہے؟ امامت میں 35 سال. سن 148 ہجری کو چھٹے امام شہید ہوئے, اور سن 183 ہجری کی 25 رجب کو ساتویں امام شہید ہوئے. 148 سے 183, 35 سال, 25 نہیں 35 سال, 35 سال امام کی مدت امامت. ایک اپنے زمانے کے امام کو چھوڑ دیجیے, باقی جو 11 امام, 35 سال کس کی مدت امامت, یعنی تقریباً چھٹے امام اور ساتویں امام کی مدت امامت بالکل برابر, چند مہینوں کا فرق. بالفاظ دیگر سب سے زیادہ مدت امامت رکھنے والے دو اماموں میں ساتویں امام, سب سے زیادہ مدت امامت. اور 35 سال میں 14 سال قید میں رہے. 14 کا لفظ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چھوٹا لفظ, 14 دن یا 14 مہینے جو قید میں رہے اسے پتا چلتا ہے قید کسے کہتے ہیں. لیکن اگر 14 سال قید میں رہے تو اس سے پہلے 21 سال امام ظاہری اعتبار سے آزاد تھے. ویسے تو ہمارا کوئی معصوم بھی کبھی آزاد نہیں تھا, لیکن 21 سال اس قید خانے کی دیواروں سے باہر. اس 21 سال میں بھی امام نے امامت کے جن فرائض کو انجام دیا وہ تاریخ کا ایک اہم مسئلہ, لیکن 14 سال کی قید. اور قید سے بھی آپ آج کل کی جیلوں کو ذہن میں نہ لائیے, بار بار آپ کے سنے ہوئے جملے لیکن پھر سنے کہ ایسا قید خانہ جس کی چھت اتنی نیچی ہے کہ اگر آدمی کھڑا ہونا چاہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا, اور جس کی دیواریں اتنی قریب کہ اگر آدمی صرف سونا چاہے تو پیر پھیلا کے سو نہیں سکتا. یہ وہ منزل ہے جہاں الفاظ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ عام آدمی کے ذہن میں تصور یہ کہ نیزے کی تکلیف بڑی تکلیف, تلوار کا زخم بڑا زخم. مثلا عام آدمی کے اعتبار سے کوڑے کی مار بہت بڑی مار, جس کو لوگ اذیت سمجھتے ہیں, یہ تکلیف کم نہیں. لیکن بعض تکلیفیں ایسی کہ اذیت کے اعتبار سے تلوار اور نیزہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں, مگر الفاظ اس اذیت کو بیان نہیں کر پاتے ہیں. آپ 14 گھنٹے ایسی جگہ کھڑے رہ جائیے جہاں آپ پیچھے نہ کھڑے ہو سکے, آپ کو گردن جھکا کے کھڑا رہنا پڑے 14 گھنٹے فقط. آپ 14 گھنٹے کسی ایسی جگہ لیٹ جائیے کہ آپ کو پیر سکیڑنا پڑے, پیر پھیلا نہ سکے. آپ تلوار کو غنیمت سمجھیں گے, آپ نیزے کو بہتر سمجھیں گے, کوڑے کی مار آپ کو ہلکی لگے گی, تو کیسی اذیتیں ہوتی. اور میرے مظلوم امام نے 14 سال اس قید خانے میں گزارے, اور پھر وہ اپنی جگہ کہ زمین کی اتنی گہرائی میں ہے یہ قید خانہ کہ نہ کبھی سورج کی روشنی 14 سال پہنچی, نہ کبھی تازہ ہوا پہنچی, زمین کی اس گہرائی کے اندر. اور جو غذا 24 گھنٹے پانی کے مختصر کا پیالہ, اور ایک ایسی روٹی جس میں جو کم ہے اور سنکر زیادہ, دن دو دن, ہفتہ دو ہفتہ, مہینہ دو مہینے کی بات نہیں, 14 سال. 14 سال سننا آسان, مگر ذرا سوچیں یہ میرا ساتواں امام کس قید خانے میں موجود ہے. اب وہ جملہ تو آپ نے اتنا سنا ہوگا کل سے آج تک کہ یہی وجہ ہے کہ جب کسی مومن کو اتنا موقع مل گیا تو وہ قید خانے کے قریب آ سکا, تو جس کے تعلقات کی وجہ سے وہ یہاں تک آیا تھا, اس نے کہا کہ قید خانے کا دروازہ تو کوئی نہیں کھول سکتا, اس کی چابی یا ہارون کے پاس یا جو سپاہیوں کا سب سے بڑا سردار, میں زیادہ سے زیادہ اس روشن دان تک تمہیں لے جا سکتا ہوں. روشن دان سے تصور نہ ہو کہ ہوا کے لیے کوئی جگہ بنائی گئی, صرف امام کی نگرانی کے لیے, جو ہارون کا حکم ہے کہ چیک کرتے رہو, اس کے لیے جو ہم نے وہاں پہ ایک روشن دان بنایا یا روزن بنایا, وہاں تک لے جا سکتا ہوں. اور وہ جب رات کے غور سے دیکھ رہا بلکہ ڈھونڈ رہا, کسی چیز پہ نگاہ ڈالنا الگ, کسی چیز کو ڈھونڈنا وہ الگ, لیکن اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ پورا قید خانہ خالی, مجھ سے مذاق کیوں کیا گیا. اور لانے والا کہتا ہے کہاں خالی ہے تمہارا, وہ امام اس میں ہے جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو. وہ مومن غصے کے عالم میں یہی تو کہتا, کیوں مذاق پہ مذاق کر رہے, کون ہے یہاں سوائے سفید کپڑے کے جو زمین میں پڑا ہوا. اور دیکھیں تو بہت بڑا حال نہیں ہے جس میں وہ ڈھونڈ رہا ہو امام, اتنا چھوٹا کمرہ. یہ جملہ آپ نے سنا نا کہ وہ لانے والا اتنا کہتا ہے جسے تم کپڑا سمجھ رہے ہو, غور سے دیکھو,
یہی وہ تمہارا امام. کتنے مصائب انسان کے پڑیں، کتنی مصیبتوں میں ایک آدمی مبتلا ہو جب اس کے جسم کی یہ کیفیت ہو جائے کہ دیکھنے والے کو جو ڈھونڈنے کی نیت سے دیکھ رہا، جس میں امام ایک سفید کپڑے کی مانند نظر آ، یہ میرے مظلوم امام، یہ اس اسیر بغداد امام، اس قید خانے میں مصائب برداشت کیے، مگر تبلیغ کا سلسلہ نہیں روکا. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ساتواں امام جو گرفتار کیا گیا تو کہاں سے گرفتار کیا گیا؟ چوتھے امام کی طرح سے کربلا کے بیابان سے نہیں جہاں کوئی دیکھنے والا تھا. ہمارا ساتواں امام گرفتار ہوا اپنے گھر سے بھی نہیں، مدینہ کی مسجد النبوی سے، اور عام دنوں میں بھی نہیں، عین حج کے موقع پر جب حج کر کے سارے حجاج مدینے آئے. اتنے بڑے مجمع داری سے اسلام، حج سے بڑا کوئی اجتماع نہیں ہوتا، اور حج وہ اجتماع کہ جس میں کسی ایک جگہ کے لوگ نہیں ہوتے. بھائی عام حالات میں تو مدینے میں کون ہوتا ہے؟ مدینے والے ہوتے ہیں، کوئی مدینے والوں کو بہکا دے، کوئی مدینے والوں کو ڈرا دے، بات سب. حج وہ ہے کہ مدینے کے لوگ نہیں، سارے عالم اسلام کے لوگ. اور اس میں بھی امام کب گرفتار کیے گئے؟ جملہ ہے تاریخوں کا، تفصیل میں گئے بغیر، امام مدینے کی مسجد حج کے بعد والے اجتماع اس وقت گرفتار کیے گئے جب نماز پڑھ رہے تھے، امام کو نماز مکمل نہیں کرنے تھے، اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھایا رکوع میں جا رہے تھے، اور ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی گئی، اور اسی حالت میں امام کو وہاں سے لے جایا گیا. ذرا سوچو، عام حالات بالکل جو جوش اور جذبہ اور غیرت بھی کھو گئے، ان کے سامنے بھی اس طرح کسی کو نماز میں ہم مسجد سے پکڑ لیا جاتا، انسان جوش میں آ جاتا، جذبے میں آ جاتا، سوچ بھی غیرت بیدار ہو جاتا. اور کہاں؟ مدینے کی مسجد، سارے عالم اسلام کے لوگ آئے ہوئے، یہ ایک علاقے کے ہوتے تو ہم کہتے کہ ان کو ڈرا دیا گیا، ان کو گمراہ کر دیا گیا، پورا عالم اسلام، اور عین حالت نماز میں اس کو کہ جو فرزند رسول ہے گرفتار کیا جا رہا. اور عجیب بات یہ کہ تعارف کے بعد گرفتار کیا گیا. ایک آخری بات یہ رہی جاتی کہ یہ کہا جائے کہ بھائی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کون گرفتار کیے جا رہے ہیں، اس لیے لوگ خاموش ہیں. ایسا بھی نہیں، گرفتاری سے عین پہلے وہ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے گرفتار ہوا. یہ ہارون بڑے فخر کے ساتھ، بلکہ غرور کے ساتھ، بلکہ تکبر کے ساتھ، سارے مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں ہوں رسول کا رشتہ دار، قبر رسول پہ آیا. جب سارا مجمع عالم اسلام کا سر جھکائے سلام پڑھ رہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، اس نے سلام بدل دیا. یہ نہیں کہا کہ اے رسول آپ پہ سلام، السلام علیکم یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پہ میرا سلام. رسول کی رسالت کا ذکر نہیں کیا، اپنی رشتہ داری کا ذکر کیا. مقصد اس زمانے میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، ریڈیو نہیں ہے، اخبارات نہیں، حکمران پروپیگنڈا کرے تو حج پہ کر سکتا ہے یا زیارت پہ. یہ بتا رہا ہے کہ عالم اسلام میں اس وقت میں رسول کا رشتہ دار، اس لیے میں خلافت قبول کروں. سارا مجمع متاثر ہوا، لوگوں نے کہا اچھا یہ ہے رسول کا چچا کا بیٹا، اتنا قریبی رشتہ دار. اور ایک مرتبہ یہ منظر دیکھ کے باقی لوگ جن کو حقیقت معلوم تھی وہ ڈر کے مارے خاموش ہو، اور اکثریت جس کو حقیقت معلوم نہیں تھی وہ متاثر ہو گئے. ہارون اب تو یہ بالکل صحیح خلیفہ، یہ ہماری سر آنکھوں پر رسول کا رشتہ دار. اور یہ منظر دیکھتے ہی میرا ساتواں امام جو اسی مسجد میں آگے بڑھا، اور ایک مرتبہ جا کے سلام کرتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا جدی، اے میرے جد آپ سے میرا سلام. یبنا امی دور کا رشتہ، جدی قریب کا رشتہ، جد کا مطلب ہے کہ اسی کی اولاد، یبنا امی کا مطلب یہ ہے اس کے بھائی کی اولاد. تو ایک مرتبہ جب امام وہ رشتہ لگا کے سلام کیا کہ جس سے زیادہ قریبی رشتہ ممکن نہیں، ہارون تیش میں آتا. بعض مورخین نے کہا ہے کہ اس کے بعد کا واقعہ بغداد میں پیش آیا، کچھ نے کہا ہے کہ نہیں اسی مسجد میں پیش آیا. کہ ہارون نے جیسے یہ جملہ سنا، پہلے تو مڑ کے دیکھا کون یہ کہہ رہا ساتویں امام. ابھی مکے میں ہارون ساتویں امام سے مناظرہ کر کے شکل کھا کے آ چکا، ایک مرتبہ کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، آپ نے اور ہم نے کیا فرق؟ رسول کے دو چچا تھے، ایک کا نام عباس تھا میں ان کا بیٹا، دوسرے کا نام ابو طالب تھا ان کے بیٹے، ہم اور آپ مساوی ہو. چلے اتنا ہی جملہ اس کی زبان پہ آگے، بڑی بات کہ مساوی ہو، آپ کو ہم سے زیادہ کیا خصوصیت؟ اگر یہ واقعہ بغداد کا ہے تب بھی، اور اگر مدینے کا ہے تب بھی. امام نے ایک مختصر سی بات کہی ایسی کہ جو حق بھی ہے اور عوام کے ذہن بھی سمجھ سکتے، کہا کہ اے ہارون اتنا بتا دو
یہ جو پہاڑ مدینہ بھی چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا, اگر ابھی رسول ان پہاڑوں کے پیچھے سے نکل کے آئے اور کہہ دے کہ ہارون میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو راضی ہو جائے؟ ایک مرتبہ گھبرا کے دیکھا, یہ آپ نے کیا کہا؟ اس سے بڑے فخر کی بات میرے لیے کیا ہے کہ رسول میری بیٹی کا رشتہ مانگے؟ بس فرق پتا چل گیا, رسول اس سے آ کے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے لیکن مجھ سے آ کے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتے, کیونکہ میری بیٹی خود رسول کی بیٹی ہے. ایک ایسا مسئلہ کہ عرب کے ان لوگوں کے لیے اس سے زیادہ واضح کوئی دلیل نہیں بن سکتی تھی. قربت کتنی کہ میری بیٹی رسول کی بیٹی, میری بیٹی کا رشتہ مانگا جا سکتا. یہ ساری بات ہوئی, کم از کم پہلا آدھا حصہ تو سارے مورخین نے مانا. کس کے سامنے ہوا؟ عوام کے سامنے. یعنی اگر کوئی قیامت میں یہ بہانہ بنانا چاہتا کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کسے گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے, تو نقامت. ایک بوڑھا معروف بھی ہو گئے یہ سب کچھ سننے کے بعد کہ رسول سے کتنا قریبی رشتہ ہے ساتویں امام. پھر حالت نماز میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی, کسی مسلمان نے مدینے میں احتجاج نہیں کیا, کوئی مسلمان نہ بولا, سب چپ. یعنی اتنے زیادہ اہل بیت سے دور ہو چکے تھے مسلمان کہ ایک عام مسلمان کو نماز میں آپ گرفتار کر لیں تو اجنبی بھی ایک مرتبہ جوش میں آ جائے. اور کہا یہ سب سننے کے بعد, مگر میرا سوال یہی ہے نا کہ اس دن کے بعد سے واپس تو امام نہیں آئے مدینے میں. یہ جو امام گرفتار ہوئے تو پھر رہائی نہیں ملی, پھر امام کا جنازہ ہی قید خانے سے نکلا, پورا عرصہ امام نے قید میں گزار دیا. اب میرا سوال سنیے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس وقت امام گرفتار ہوئے اس وقت تک لوگ اہل بیت سے اتنا دور ہو چکے, اب مزید 14 سال میں تو اور دور ہو جائیں. کیوں؟ حکومت اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. جب تک امام آزاد سے کچھ جواب دے رہے ہوں, اب تو امام قید میں اور ایسی سخت قید, اب تو لوگوں کو اور زیادہ امام سے دور ہونا چاہیے. نسیان منسیا, ایک نئی نسل سامنے آ جائے گی 14 سال, وہ بھول جائے گی کہ امام کون. مگر کیا وجہ کہ یہی ہارون کا بیٹا مامون, جب اس کی حکومت خطرے میں پڑتی تو حکومت بچانے کا صرف ایک طریقہ اس کے پاس تھا, اہل بیت کی کسی فرد کو اپنے ساتھ ملا لو تو تمہاری حکومت بچ جائے گی. سلسلہ امامت میں کوئی تمہارا ساتھ دے دے, سارا عالم اسلام خاموش ہو جائے گا. تب مامون مجبور ہو کے آٹھویں امام کے پاس آتا اور ان کو ولی عہد بناتا. تو میرا اکثر یہ سوال ہوتا ہے جو آج میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ اے ارباب فضل اور اے محبان اہل بیت, ساتواں امام 14 سال قید میں رہا, اگر تبلیغ کا فریضہ انجام نہ دیا, اگر سارے امامت کو انجام نہ دیا, اگر فضائل اہل بیت کو نشر نہ کیا, اگر اسلام میں آل محمد کی اہمیت کو نہ بتایا, تو آخر کیا سبب کہ 14 سال کے قید کے بعد تو نام معاذ اللہ مٹ جانا چاہیے تھا. وہ نام اتنا طاقتور ہو گیا, اتنا طاقتور ہو گیا کہ اب اسی ہارون جو امام کو نماز میں گرفتار کرے تو کوئی بولنے والا نہ ہو, اور اسی کا بیٹا مامون اس کی خلافت خطرے میں پڑے تو اسی امام کو ملا ہے, تب اس کی خلافت بچی جا رہی. یہ آخر اختلاف کیسے آئے؟ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ یہ کس نے عالم اسلام کے ذہنوں کو اتنا بدل دیا کہ جو کبھی اس امام کی نماز کی گرفتاری پہ چپ ہے, اب وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا جس کا ساتھی ہے اس ظالم حکمران پر خاموش ہو جاتے ہیں, یہ کوئی ہے جو کار امامت کو انجام دے رہا؟ اور وہ ہے میرا ساتواں امام. جس طرح سید سجاد نے 1 سال شام کے قید خانے میں بیٹھ کر شام میں انقلاب برپا کیا, 14 سال میرے معصوم امام نے بغداد کے قید خانے میں بیٹھ کر اسلام کے عالم اسلام کے 18 صوبوں میں انقلاب برپا کر دیا, محبت اہل بیت اور پھیل گئی. اب اس سوال, وقت بہت کم ہے, یہ آخری جملے کہ آخر ہم نے مانا ہی, لیکن یہ کس طرح سے امام نے تبلیغ کی ہوگی قید خانے میں؟ ایک سوال کوئی کر سکتا کہ دیکھیے عقیدے کی حد تک بھی مان لیا, تاریخ سے ہم کو ایک دلیل بھی مل گئی, مگر طریقہ کار؟ اس کا جواب ہے اور بہت تفصیلی کہ امام کس قید خانے سے بھی کس طرح تبلیغ کر رہے ہیں. 4-5 طریقے ہیں اس میں, لیکن صرف آج کے لیے ایک واحد چیز, اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. امام نے کس طرح سے آل محمد کی فضیلت اور حقیقی اسلام کو پھیلایا لوگوں سے, وہ الگ, اس کی ساری تفصیل الگ. صرف ایک بات جو آخر میں ہارون کا مسئلہ بنا, وہ یہ کہ وہی ظالم ترین افراد جو امام کے قید خانے پر مقرر کیے گئے, وہی تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ بنا. ابھی آپ نے سیرت رسول میں سنا کہ احد و خندق کافروں کے ساتھ آ کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے, جب واپس گئے تو اپنے ذہنوں میں مسلمانوں کی ایک بدلی ہوئی تفصیل لے کے گئے, متاثر ہوئے مسلمانوں کے کردار سے میدان جنگ. سب مسلمان تو نہیں, لیکن وہ بھی ایک طرح سے اچھا ہوا کہ جن کے کردار سے متاثر ہونا انہیں سے ان کو میدان میں واسطہ پڑتا, ان کے کردار ذرا کچھ مسئلے میں تبدیلی کر سکتے,
وہ تو تھے ہی نہیں میدان میں, ہوتے ہی نہیں تھے. تو خیر وہی مسئلہ یہاں ہوں, ہارون ظالم سے ظالم آدمیوں کو ڈھونڈ کے لاتا امام کے قید کے, وہ کسی مومن کو تو نہیں ڈھونڈے, وہ کسی ایک عام مسلمان کو بھی نہیں ڈھونڈنے گا جس میں ذرا سی انسانیت, وہ تو سخت دل اور پتھر کے لوگوں کو لے کے آئے. تاریخ پڑھ لی آپ کو ایک پوری لسٹ مل جائے گی سیرت معصومی کہ پہلے فلاں آدمی امام کا نگران بنا, پھر فلاں فوج آئے, پھر فلاں فوج آئے, پھر فلاں فوج آئے. تو یہ سب تبدیل کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ بھی تاریخ میں کہ آتے تھے تو ظالم ترین, شقی ترین اور بدترین انسان, اور جب شروع میں آتے تھے تو مظالم بڑھا دیتے, مگر بہرحال پتھر نہیں تھے انسان سے, دیکھتے تھے امام کی عبادت. اور یہاں خود ہارون ہی کا حکم اس کے لیے مسئلہ بن, کہ وہ حکم دیتا کہ مسلسل چیکنگ کرتے رہنا اس آدمی. ہارون کو بھی خوف ہے کہ قید خانے سے بھی تبلیغ ہوتی تھی, لیکن یہی جو نگرانی اس کا حکم دے رہا وہی ایک تبلیغ کا ذریعہ بن رہی, وہ دیکھ رہے ہیں کون شخص اتنی زحمتوں میں مبتلا ہونے کے بعد ایسا قید خانہ, ایسی غذا, اور ایک ہی جملہ اس کی زبان پر, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جس سے میں نے عبادت کے لیے پرسکون مقام مانگا تھا تو اس نے ایسا پرسکون مقام مجھے عطا کیا. ہم اور آپ ساری زندگی اللہ کی نعمتیں, ایک مصیبت آ جائے تو اللہ سے لڑنے کھڑے ہو جائیں, اور کہا وہ کہ جو ہر زحمت میں مبتلا ہے اور شکر خدا انجام دے رہا, انسان بدلتا. چنانچہ ہر دو سال بعد, ہر ڈیڑھ سال کے بعد, یہ امام کا بدترین دشمن وہ امام کا کلمہ پڑھ رہا. ہارون بھی نگرانی کرتا, ان سپاہیوں کو بدل دیا, دوسرا لشکر آ گیا, وہ دو سال بعد بچے, تیسرا لشکر آ گیا. مگر سوچی کہ جن لوگوں کو ہارون ان کی ڈیوٹی سے ہٹاتا وہ نہ آسمان میں اڑ جاتے ہیں نہ زمین ان کو نکل لیتی, وہ پھیل جاتے ہیں اپنے اپنے خاندانوں, اور جب یہ لوگ واپس جا کے امام کی تعریف کرتے جن کے رشتہ داروں کو پتا کہ جب یہ یہاں سے گیا تھا تو کتنا بدترین دشمن تھا, یہ جب امام کی تعریف کرتا ہوا تھا کہ خود ایک تبلیغ کا ذریعہ, ایک عام آدمی جو امام کو نہ جانتا وہ تعریف کرے وہ بھی تبلیغ, لیکن جس کو ہارون نے اسی لیے منتخب کیا کہ یہ بدترین دشمن ہے لبے, اس کی زبان سے جب لوگ قصیدہ سنے, ہارون کو بھی اندازہ نہیں. مگر بھائی فرق کیجیے کہ ہر دفعہ 50 کی فوج جو 50 مختلف قبیلوں کے واپس جائیں گے تو 50 مبلغ امام کی طرف سے آ گئے صرف ایک چیز, اور ہر سال دو سال کے بعد تبدیلی ہوتی چلی جا رہی, ہزاروں مبلغ تو انہی مصائب اور مظالم کی وجہ سے امام کے بن گئے, جو جہاں بیٹھتے ہیں امام کا قصیدہ پڑھتے ہیں. ہارون بھی آخر میں عاجز آ گئے, کہاں سے لے کے آؤں ایسے لوگوں کو؟ سنا کے اس نے پھر سوچا کہ ایک مرتبہ زہر دے کے یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا. کیوں ہارون زہر کی منزل پہ آیا؟ اسی لیے کہ اس نے خود دیکھ لیا کہ اس کے نتائج کیا نکلے, کردار وہ طاقت, کہ آج بھی اگر ہمارا کردار ویسا ہو جائے جیسا رسول چاہتے ہیں, ہمیں زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. معصوم کا وہ جملہ ہمارے لیے ہو, کون دعا الناس بغیر السنت کو, لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ مگر زبان سے نہیں, اپنے کردار اپنے عمل سے. زبان کی تبلیغ اور کردار کی تبلیغ, کردار کی تبلیغ آج بھی ذوالفقار حیدری بن سکتی اگر ہمارا کردار ویسا ہو جائے جیسا حیدر کرار اور اس کے بعد نسل حیدر کرار کا کردار تھا. ہارون عاجز آ گیا, بات زہر ہی دینا پڑے گا, اور انتخاب کیا اس نے اس رات کا جو کل گزری, 25 رجب کی شب. اب ایک روایت جو بہرحال سیرت کی کتابوں میں نہیں آئی, سیرت کی کتابوں کا یہ موضوع بھی نہیں, لیکن بعض موجودہ کی کتابوں میں آئی, ہر بات ممبر بھی اس کو بیان کرتے رہتے, جب بھی یہ تاریخیں آتی ہیں میں اسی کا تذکرہ کر کے مجلس کو اختتام پہ لاتا ہوں. 25 رجب کی تاریخ آئی, ہارون نے سارا انتظام کر لیا, امام کو زہر دے کے شہید کیا جائے اور خود اس عرصے کے لیے بغداد سے چلا گیا, مجھ پہ کوئی الزام نہ آنے پائے, اور پھر یہ انتظام بھی کر لیا کہ زہر بھی دو اور ناشے کی وہ حالت کرو کہ کوئی پہچان بھی نہ سکے کہ زہر دیا گیا. چنانچہ اس نے حکم جاری کیا کہ جب زہر کے نتیجے میں امام شہید ہو جائیں تو امام کے لاشے کو لے جا کے دوسرے بغداد پہ رکھ دینا, بغداد کے پل پہ یہ لاشا رکھنا, پرانا زمانہ جہاں شہر کی سڑکوں اور پلوں پر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے, اور رات کے اندھیرے میں ساری رات جب سواریاں آئیں گی اور جائیں گی, وہ گھوڑے, وہ اس زمانے کے اونٹ, وہ اس زمانے کی باقی سواریاں, تو ان کے قدموں تلے, ان کی ٹاپوں تلے امام کے لاشے کی وہ حالت ہو جائے گی کہ ہارون کے دونوں مقصد پورے ہو جائیں, ایک طرف جو دشمنی اہل بیت اس کے دلوں میں ہے وہ پوری ہو, دوسری جانب لاشا ایسا ہو جائے کہ کوئی ثبوت ہی کسی کو نہ مل سکے. ہارون کے احکامات کے وہاں تک تو عمل ہوا جہاں تک انسان کا اختیار چل سکتا, امام کو زہر دیا گیا, طریقہ ذہن میں مورخین میں اختلاف ہے، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیجئے، اور پھر اس لاشے کو اٹھا کے بغداد کے پل پہ لا کے رکھ دیا گیا. بس جب یہ لاشا بغداد کے پل پہ آیا تو اب یہاں پہ ایک تو روایت کا جملہ ہے اور ایک ارباب منبر کا جملہ. اس رات کو دو عجیب واقعات پیش آئے. ابھی لاشا بغداد کے پل پہ لا کے رکھا گیا کہ اسی رات کو بغداد میں کوئی مومن اپنے گھر میں سو رہا، اس کا کام ہے لوہاری، یہ لوہار کا کام کرتا، تبھی اس نے ایک منت مانی تھی، رات کو سو رہا. آدھی رات کو ارباب منبر کہتے ہیں کہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، گھبرا گیا، سر سے پیر تک حجاب میں، سر سے پیر تک نقاب پوش کوئی میرے دروازے پہ کھڑا، اور جب بولا تو پتہ چلا کہ کوئی محترم خاتون، اور کہہ رہی کہ اے لوہار، کیا تو نے ایک مرتبہ یہ منت مانی تھی کہ اگر تیری پنا حاجت پوری ہو گئی تو تو اولاد فاطمہ میں سے کسی کی خدمت کرے گا؟ کہا کہ ہاں بیوی، یہ منت تو میں نے مانی تھی. کہا تیری حاجت بھی پوری ہو چکی ہے؟ کہا کہ ہاں حاجت بھی پوری ہو چکی ہے. کہا لیکن اب تک تو منت پوری نہیں کر سکا. اس نے یہ بھی مانا کہ ہاں بیوی، منت پوری کرنا چاہتا ہوں، مگر سادات، وہ زمانہ تھا کہ سادات کرام پوشیدہ سے جنگلوں کے اندر، غاروں کے اندر، پہاڑوں میں، کہا کہ مجھے کوئی اولاد فاطمہ میں سے مل نہیں رہا ہے جس کی خدمت کر کے اپنی منت کو پورا کروں. تو کہا بس میں اسی لیے تیرے پاس آئی ہوں، چل میرے ساتھ، بغداد کے پل پہ فاطمہ کا ایک بیٹا موجود ہے جس کی مدد کر کے اپنی منت کو پورا کر. ایک مرتبہ گھبرا کے کہا منت میری ہے، خدا سے مانی تھی، مگر ہے بی بی آپ کون ہیں جو اس منت کو پورا کرنے میں اتنی دلچسپی لیتی ہے؟ نقاب پوش بی بی جواب دیتی ہے، میں ہی رسول کی وہ دکھیاری بیٹی فاطمہ ہوں جس کے بیٹے کی خدمت کی منت مانی گئی تھی، چل میرے ساتھ. لوہار کو لے کے آئی، پل کے اوپر لوہار پہنچا، گھبرا گیا، یہاں تو کوئی آدمی کھڑا نظر نہیں آ رہا ہے. شہزادی کہتی ہے غور سے دیکھ، جھک کے دیکھ، اس پل کے درمیان میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے. لوہار کی حیرت اور بڑی، لاشا، لاشے کو میری کیا خدمت؟ کہا بس تجھے اتنا کرنا ہے کہ اس لاشے کے گلے کا توک کاٹ دے، ہتکڑی اور بیڑی کو جدا کر دے. یہ میرا وہ مظلوم بیٹا ہے کہ شہادت کے بعد بھی جس کے گلے سے توک نہ اتارا گیا، شہادت کے بعد بھی جس کی ہتکڑی اور بیڑی نہ کاٹی گئی. آئے میرا وہ ساتواں امام، وہ باب الحوائج، مگر کس حالت میں شہادت آئی؟ لوہار روتا جاتا ہے، منت کو پورا کر کے چلا. اور پھر وہ دوسرا عجیب واقعہ پیش آیا. بغداد دار الخلافہ ہے، ساری رات آمد اور رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر آج بغداد کے پل پہ آنے والے حیران ہو گئے، اس لیے کہ باہر سے بھی گھوڑے داخل ہو رہے شہر میں، شہر کے اندر سے گھوڑے باہر جا رہے ہیں، لیکن پل پر پہنچے تو گھوڑے رک گئے، جانور رک گئے، اونٹ رک گئے، دونوں طرف قطار پڑی ہونے لگی، دور تک مجمع ہو گیا. ایک مرتبہ گھبرا کے لوگ سواریوں سے اترے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور جب سب آگے پہنچے تو درمیان نے پل پہ دیکھا ایک ایسا لاشا پڑا ہے جس کے احترام میں سواری کے جانور بھی قدم آگے نہیں بڑھاتے. بس یہ خبر جو پھیلی تو خود ہارون کے چچا داد بھائی کو اطلاع ملی، وہ دوڑ کے آیا، امام کا لاشا پورے احترام سے اٹھایا گیا. یہاں تک کہ بعض علماء کہتے ہیں ہارون کو بھی شریک ہونا پڑا. اے میرے ساتھ میں امام، امام کہتے ہیں آپ کے مسائل کتنے، بغداد کے پل تک آپ کے گلے میں توک رہا، مگر مولا اس منزل پہ آپ کا امتحان اللہ نے پورا کر لیا، آپ کا لاشا محفوظ رہا، پھر وہ لاشا اٹھا لیا گیا. لیکن ایک وہ منزل امامت ہے، کیا اس سے بڑا امتحان دینا پڑ رہا ہے؟ یہاں بغداد کے لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے یہ منظر، جانور رک گئے، وہاں میرا مولا سجاد، وہاں فاطمہ کی بیٹی زینب، اور منظر نظر آ رہا، وہ مرے ساتھ کے گھوڑے دوڑ رہے، ٹاپو تلے حسین کا لاشا. ایک مرتبہ زینب نے فریاد کی، ابا ذرا آتے حسین کے لاشے کو تو بچا.
الا ولعنت الله على اعدائكم اجمعين.
پروردگار باب الحوائج، میرے مولا امام مفتی کاظم کے ان مذاہب کے واسطہ، باب الحوائج کے ہر مومن کے قضاء حاجات کا واسطہ، ہم تمام صاحبان ایمان کو بحق مصاحب اہل بیت، خصوصاً بحق مصاحب اسیر بغداد، دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما. پروردگارہ جس اسلام کے لیے اولاد فاطمہ نے اتنی قربانیاں دیں، ہمیں کم از کم اس دین کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس نے گوروں کا پھل لاشوں کا واسطہ جو کربلا کی ریتی پہ پڑے تھے, اس بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے لاشے کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما پروردگارا. اور ان تمام مظالم کا انتقام کون لے سکتا ہے بجز اس کے کہ جسے تو نے انتقام خون شہدا کے لیے مقرر کیا, تجھے واسطہ ان تمام مصائب کے انتقام کا. اپنی آخری حجت ظہور امام امام عصر و زمان تاجیل فرما.